Like what you're going to do. Like that answer. The Allah system is such that those people who desire, those who show the desire, those who show the true desire, Allah blesses those people. So all the time we ask Allah subhanahu wa ta'ala, sit in the cup that is empty. The cup that is upside down. No matter what you throw on it, the cup will go inside. But turn the cup the right way, a few drops inside. You can have a great effectiveness. You find in the beginning of the day, that you have to have in every day in the house. These are the knives of Sahara, these are the reward of Amal. These incidents that are uncollected is for how to bring our life, at least bring our life according to the life of Sahara. So Shaykh Salman Dharani, Rahmatullahi, he mentions, he says, I will go and make this a set of. And the effect of the talk was until I was present in the gathering. And the next time when I sat in the gathering, and the effect of it was until I reached the door of my house. And the third time when I sat in it, and Allah made it such that those shackles that were entrapping me and would not allow me to strive, they gave me the profit of breaking those shackles. These amals that you are present, how to break these shackles of the heart, those shackles of Pakistan, enjoying Salah, enjoying Zikr, enjoying Tilawat, enjoying all these beautiful amals, and the new and enjoying the striving in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, and repeatedly inshallah will sit in these gardens and find what with the greatest enemy in the world into the Masjid of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and the few hours, like two or three days, to impart change is the hardest of heart for somebody. And the heart is set to listen. So Allah give us all the topic. You all make me a little bit to the end. Say inshallah. Is that what I'm saying?
فأقيموا الصلاة وآتوا عزتك واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم شطرتان، سترة الجهل وسترة حب العيش، وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، فإذا ظهر فيكم حب الدنيا ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من بال نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله بثمانه، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، بہت ہی معروف و مشہور ہے، ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرۃ، یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہے، تم جو اللہ نے آخرت کے لیے بسم الله الرحمن الرحيم محمد وسلم على رسوله الكريم من أدام ورسكت البدل الغريب ورم فينس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورم أبد الأبد قدس الله عليه وسلم ورمي بسواه وهز من كرين تفرمو ونوى من كرين تفرمو ورافة اس حدیث کے پہلے جزء میں رسالت ہے، دوسرے جزء میں ذمہ داری بتا دی، this hadith the first part is glad tidings that this world was created for you, and the second part we are informed of our responsibility and we were created for the hereafter. ساری دنیا میں آسمان زمین چاند سورج ستارے سیارے ہوائیں فضائیں سمندر سمندر کی سمندر کی ساری مخلوقات جنگل اور جنگل کی ساری مخلوقات چرندے پرندے درندے ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا. Now the entire world, the heavens, the earth, the ocean, the creation of the oceans, the jungle, the creation of the jungle, the birds, the insects, everything Allah subhanahu wa ta'ala has created for the service of humanity.
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زمین اور زمین کے اندر ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا، اور پیدا کر کے اللہ نے تمہارے کام میں لگایا، تمہارے لیے مسخر کر دیا، تم سے کام لیتے ہو، خدمت لیتے ہو، فائدہ اٹھاتے ہو. دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو انسان کو نہ بنائی گئی ہو اور انسان اس سے نفع نہ اٹھا سکتا ہو.
Allah Ta'ala says in the Quran, we have subjugated for you everything that is in this world. Allah created everything and then Allah subjugated it, put it into the service of humanity. So we find that there is no creation in the heavens and the earth that in reality is not serving humanity.
بڑی مخلوقات ہیں جو بغیر انسان سے زیادہ طاقتور ہیں، لیکن انسان اسے خدمت لیتا ہے. مثلاً ہاتھی ہے، इतना बड़ा जानवर है, लेकिन हाथी से आदमी कमाता भी है और आदमी पर हाथी पर सवारी भी करता है और अपना बोझ नाप कर यहाँ से वहाँ जाता है। इतना बड़ा हाथी देखने में लेकिन इंसान के काम आता है और इंसान की हिम्मत करता है।
If you look, there are some creations that apparently appear to be more powerful than human beings, more larger in size. Example is an elephant. Outwardly, elephant is more powerful than a human being, yet human beings earn from it, they ride it, they load their goods on it and use it as a means of conveyance from one place to another. Outwardly, apparently, size and strength greater, yet placed in the service of humanity.
Ishara, aap dekhte hain oont hai. Kitna bada janwar hai, lekin oont insaan ke kitne kaam aata hai. Bahut dur dur ki manzilein sawar hokar uska rukh tay karte hain. Apna saman yahan se wahan le jaate hain. Kitna muti hai, to chota bachcha bhi usko lekar chalta hai. वो लीला और अंकार नहीं करता और उनसे ना पानी मांगता है ना दाना मांगता है। 15-15 दिन महीने महीने का पानी पेट में भर लेता है और अपनी गर्दन से ऊंची ऊंचे दरख्तों के पत्ते खा लेता है। आदमी चलता है रास्ते में, काफिले चलते हैं 100-200 ऊंट। हमारे उसका रिवाज कम है, अरबों में ज्यादा है और आज भी है उसका रिवाज। लोगों को प्यास लगती है, भूख लगती है, रास्ते में पानी नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, तो किसी ऊंट को जिम्मा करते हैं, उसे अरोज खाते हैं, उसके अल्लाह का पानी पी लेते हैं और सफर जारी रखते हैं। उसको अरबी में कहते हैं सफीनतुस सहरा। ऊंट जो है ये रेगिस्तान की कश्ती है, जो पानी की कश्तियां होती है, जहाज होते हैं, इस तरह ये रेगिस्तान की कश्ती है। इसके पैरों में अल्लाह ऐसे जूते पहनाए हैं, ऐसे पैर बनाए हैं कि उसके पैर वो जमीन में और रेत में धंसते नहीं, नीलों चला जाता है। इतना मुखी फन वर्दा, इतना बड़ा जानवर है, इंसानों के काम आया।
टेक द एग्जांपल ऑफ अ कैमल। आउटवर्डली सच ए लार्ज क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ग्रेट ग्रेट डिस्टेंसेस ह्यूमैनिटी ट्रैवर्सेस On the back of the camel, transports his goods also. Such an obedient, subservient animal that even a little child can ride it. Doesn't ask you to feed it, nor to give it water to drink. Has the capacity to save its water. In other words, 15, sometimes up to 15 days, water stored inside the camel. And with its long, long neck, it's able to eat leaves from trees that are very, very high. Sometimes a group of people are traveling and they have some camels with them. They run out of water. So what do? They run out of provisions and food. They will slaughter the camel and extract the water from inside its hump in order to subsist and survive. To that extent, service is taken. That is why this animal is known as Safinatu Sahara, the ship of the desert. Like you have the ship of the ocean, the ships which we are familiar with, in the same way, the ship of the desert, designed for the service of humanity. If you have to look at the leg of the camel, it's almost as if it's wearing a shoe. It's able to not sink in the sand, not be affected by the heat of the sand, traverse over the sand. Allah Ta'ala has placed outwardly what appear to be larger animals, larger creations in the service of humanity.
भाइयों ये पूछते हैं, मौलाना ठीक है, सारे मखलूकात को अल्लाह ने हमारे नफे के लिए पैदा किया है, तो सांप को क्यों पैदा किया? सांप तो काटता है, आदमी के मरने का सबब बन जाता है। तो जानने वालों ने बताया है कि सांप के अंदर भी इंसानों का फायदा है और सांप के लोग जो है बहुत सारे, जैसे मुरली के फार्म होते हैं, सांप के भी फार्म बनाते, सांप को पालते हैं। क्या करते हैं? ये कहते हैं कि सांप में बड़ी तादाद है जिसमें जहर होता है, اور کچھ زہر ہے کچھ سانپ ہے زہر نہیں ہوتا ہے. وہ سانپ کو پال کر اس کا زہر نکالتے ہیں اور وہ زہر بہت ساری دواؤں میں استعمال کرتے ہیں. بہت ساری بیماریاں ہیں جس کی دوائیں بناتے ہیں تو زہر ملاتے ہیں جس سے آدمی کو شفا ہوتی ہے. تو سانپ کا زہر بھی انسان کے کام آتا ہے. یہ بڑی بڑی بات ہے. اللہ نے کوئی مخلوق دنیا میں ایسی پیدا نہیں کی ہے جو انسان کے کام نہ آئے, جن کا انسان کو نفع نہ پہنچے. یہ الگ بات ہے کہ انسان نفع نہ اٹھائے, لیکن ہر مخلوق میں نفع اللہ نے انسانوں کے رکھا ہے اور انسان کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے.
People ask the question, you are saying that all creations are there for the service of humanity, they derive benefit from it. What about harmful creations like a snake? Sometimes a snake bites a person. As a result of the poison of the snake, his death occurs. So the answer to this is that those who have studied and who have the correct perception may tell you there's great benefit in snakes also. People farm snakes. They derive benefit from the poison of the snakes, because we find there are some snakes that are venomous, poisonous. There are other snakes that are that don't produce poison. But those that produce poison, the poison is extracted. And at times it has certain medicinal benefits. If put in a certain proportion, added to a medication, we find that through that medication a person can gain cure. So there is no creation without benefit to humanity. Whether he derives the benefit, utilizes it or not, that is a different matter. But Allah Ta'ala has created every creation for the service of humanity. The human beings themselves have not been created for the service of the other creations.
جب ساری مخلوق انسان کے لیے ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کس کے لیے ہے؟ ساری مخلوق کو اللہ نے مقصد کے لیے پیدا کیا. ان دنیا خوبی قتل ہے, دنیا میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے. تم نہ آسمانوں کے لیے ہو, نہ زمین کے لیے ہو, نہ چاند و سورج کے لیے ہو, نہ ہواؤں فضاؤں سمندروں کے لیے ہو. یہ ساری مخلوق تمہارے لیے ہے. لیکن تم کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ یوں پیدا کیا کہ سب پیدا ہو, بچے تھے, جوان ہوئے, شادی ہوئی, پھر ہمارے بھی بچے ہو گئے, ہم بوڑھے ہوئے مر گئے. بس اتنا ہی کام ہے انسان کا کہ کمائے کھائے اور یہ عیش مزے کر کے دنیا میں چلے جائے. انسان کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے, ایسا نہیں ہے.
Every creation has been created for the service of humanity. So now the question arises, is why has the human being been created? Inna dunya khuliqatakum, the world created for you. You, what is the purpose of your creation? Not, you have not been created for the heavens, nor the earth, nor the atmosphere, nor the environment, nor the oceans. What is the purpose of your creation? Is it just a meaningless existence that you grow up, enjoy your youth, get married, have offspring, then they grow up, they enjoy their youth, they get married, they get off, they get offspring, just eat, drink, enjoy yourself and die? Is this the purpose of humanity? Have you just been left alone like this?
اسی میں آگے پھر فرمایا, غریب لوگوں کو خالص تم لے آخر, تو تمہارے پیدا کرنے کا مقصد آخرت ہے, اس لیے کہ مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہے. وہ لوگ سمجھتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں, ان کو اللہ پر آخرت پر یقین نہیں ہے, ایمان نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ صاحب انجوائے یور فریڈم, مزے کرو, تمہاری زندگی یہی ہے. مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے. ان سے کہا جاتا ہے آخرت ہے, ارے ہائی ہاتھ ہائی ہاتھ ارے ماں کو آبو, کیا بول رہا ہے, بیکار کی باتیں. مرے ختم ہو گئے, مٹی میں مل مل گئے, مل مل گئے, ہڈیاں بھی وسیع ہو گئی, اب کہاں کی زندگی. ہزاروں سال پہلے ہمارے کتنے لوگ مرتے تھے باپ دادا, وہ آج تک زندہ نہیں ہوا. زندگی کی بات کیا کرتے, مزے کر رہے. لیکن چونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو وہ زندگی اصل ہے. فرمایا زندگی کی تیاری کے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے، زندگی بنانے کے لیے بھیجا ہے. اس لیے تبلیغ کی ضرورت ہے، دعوت کی ضرورت ہے، انبیاء کی ضرورت ہے، اور کتابوں کی ضرورت ہے، علماء کی ضرورت، مدارس کی ضرورت. یہ سب اس لیے ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے.
انکم خلقتم للآخرة، you have been created for the hereafter. After death, life will not come to an end. It is the disbelievers that have this concept or idea that they reject resurrection. Enjoy your life, enjoy your freedom, as is often said. Hey, hata hata lima tu'adun, get away from us, get away from us. What are you talking about? It's just this world. We see someone dies, his bones perish, his entire being perishes. Our forefathers, thousands of years have passed, their bodies have perished, none of them have come back. So what is this that you are saying? It is the people of Iman that have this conviction, wal ba'thi ba'd al-maut, that after death you will be resurrected. You have not come in this world to pass the time. This life was given to make your akhirah. His life was given to make effort so that you become successful in the year after. For that, we require tabligh, we require da'wah, we require Anbiya alayhi salatu wassalam, we require the revealed books, we require deeni education, we require the madaris, we require the ulama.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کا جوڑا بنایا. جوڑا کسے کہتے ہیں؟ نر مادہ ہی کو جوڑا نہیں کہتے ہیں، نر مادہ کو بھی جوڑا بولتے ہیں، وَذَكَّرْ مُؤَنَّث کو بھی. لیکن جوڑا کہتے ہیں کہ دو چیزیں مل کر کسی مقصد کو پورا کریں، دو چیزیں مل کر کسی ایک مقصد کو پورا کریں، اس کو جوڑا کہتے ہیں. تو جوڑے میں دنیا اور آخرت ایک جوڑا ہے، دنیا اور آخرت مل کر ایک مقصد کو پورا کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ یہ دنیا میں انسان اچھا بھی کرتا ہے، برا بھی کرتا ہے. بظاہر جو آدمی برا کر رہا ہے بہت آرام سے جی رہا ہے، چوری کر کے مزے کر رہا ہے، سودی کاروبار کر کے مزے کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، یتیموں کا مال کھا رہا ہے، بہت مزے میں. اور ایک آدمی ہے جو بہت امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، لیکن فقر و فاقے میں ہے، تنگیوں میں ہے، بیماریوں میں ہے. اگر مرنے کے بعد زندگی ختم ہو جائے تو پھر یہ آدمی مزے میں رہا، جو چوری کر کے رشوت لے کے زندگی مزے کی گزار کے چلا گیا. اور جو آدمی تنگی میں رہا، پریشانی میں رہا، کہ اچھا آدمی ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی لوگوں کا مال نہیں کھاتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن وہ پریشان ہے دنیا میں، وہ پریشانی میں بھر رہے. تو پھر اگر آخرت سامنے نہ ہو تو پھر میرے دوستو، تو پھر یہ برائی کرنے والا مزے میں رہا، اور نیکی کرنے والا، اچھائی کرنے والا وہ پریشانی میں رہا. اس لیے فرمایا کہ آخرت سامنے آئے گی، یہاں حساب نہیں ہے، وہاں حساب ہوگا. کیا حساب ہوگا؟ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةً شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر بھلائی کی ہے اس کی جزا اسے ملے گی، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے، بدی کی ہے، اسے وہاں سزا ملے گی. اس لیے آخرت ضروری ہے، آخرت عقلاً بھی ماننی پڑے گی. ہم عقیدتاً مانتے ہیں اس لیے کہ مسلمان ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے اللہ کے عدل و انصاف کا تقاضہ یہ ہے کہ آخرت ہونی چاہیے، اور آخرت کے حساب و کتاب ہونا ضروری ہے.
My respected brothers, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, وَإِن مِّن شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Everything we have created in pairs so that you heed. Now, what is meant by pairs? Just to have this concept or idea, Then by pairs is male and female or opposite. Technically that is correct, but what is actually meant by pairs is two things coming together to fulfill an objective or a purpose. Like dunya, this world, and the hereafter. This is a pair. And by the coupling of these two things coming together, a purpose and an objective is fulfilled. If you look in this world, for example, there are many people that are doing evil things. For example, in their earning their livelihood, lies, treachery, dishonesty, involvement in riba and interest, usurping the wealth of the orphans. Yet they are enjoying life. And then, outwardly, then you see someone else. He doesn't lie, he doesn't cheat, suffices on very little, doesn't engage in bribery or corruption, stays away from interest, etc. Yet, outwardly, such a person is living a life of hardship. He has great difficulty, he is always worried, where is the next plate of food going to come from? Now, if there wasn't the prayer of the hereafter and accountability, then, obviously, how do you explain this? Person is doing evil and enjoying. Person is doing good and going through a hardship. If there was no hereafter, then this would go logically against the justice of Allah subhanahu wa ta'ala. This is why, as believers, we have this conviction that there is accountability. What level of accountability? وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. One atom's weight of good that you did, you will see the benefit of it. And one atom's weight of evil you did, you will have to pay the punishment for that. So we find that not only from a point of view of belief, we have conviction of the hereafter. But logically, Allah's justice demands that there has to be a hereafter. It can't only be this way.
इसीलिए अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत में जो जुज़्वे आज़म है, बड़ा हिस्सा है, वो आखिरत समझाने का। आखिरत को खोला है। आप कुरान में उठा के देखें, कुरान में आखिरत इतना खोला गया है, इतना बयान किया गया है, किसी और चीज को बयान नहीं किया गया। कुरान करीम की सबसे आखिरी आयत, इसके बाद अल्लाह ने कोई आयत नहीं उतारी, कोई सूरत नहीं उतारी। बहुत से लोग समझते हैं कि कुरान करीम की आखिरी आयत अल्लाह अकमल तो लकुम दीनकुम अकमलत अलैकुम नेअमती व रज़ीत लकुम अस्सलाम दीना है, ये आखिरी आयत नहीं है। इसके बाद भी सूरतें आयतें उतरी हैं। हाँ, हज्जतुल वदा के मौके पर अरफात के मैदान में जुमे के दिन नमाज असर के बाद अल्लाह ने आयतें उतारी, जिसमें इस दीन इस्लाम की तकमील का ऐलान है। लेकिन आखिरी आयत नहीं है। आखिरी जो आयत है पूरे कुरान की, जिसके बाद उलमा कहते हैं अल्लाह ने कोई आयत क्यों उतारी, वो है वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. یہ پورے قرآن کی سب سے آخری آیت ہے اور یہ آخرت پر مناسب ہے، آخرت یاد دلائی ہے. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، اس دن کا خیال رکھو، اس دن کا ڈر دل میں پیدا کرو جس دن تم سب اللہ کے پاس بلائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، لوٹائے جاؤ گے جس دن اللہ کی طرف. ثم توفى كل نفس ما كسبت، اور ہر انسان دنیا میں جو کچھ اس نے کیا ہے، اچھا یا برا، خیر و شر، منکر معروف، سب اس کی جزا، اس کا بدلہ دیا جائے گا، تو کسی پر ظلم نہیں ہوگا. تو معلوم ہے کہ آدمی کی دنیا کی زندگی جو بنے گی اور سمرے گی اور صحیح رخ پر بدلہ آئے گا اسی وقت جبکہ اس کے سامنے آخرت ہو، آخرت پہ استحضار ہو، آخرت پر یقین ہو، اور آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا استحضار ہو، تبھی آدمی کی دنیا کی زندگی بھی اچھی ہوگی اور صحیح رخ پر گزرے گی اگر آخرت کو فراموش کر کے آخرت کو بھول کر اگر آپ کی زندگی گزارتا ہے تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا.
A very large proportion of the effort of Anbiya alayhi salatu wa salam, their da'wah and their invitation contained this explanation of akhirat, this belief in the hereafter. And by hereafter is meant accountability. If you look at the Quran also, the manner in which this topic is opened up, it is difficult to find anything where as much extensive attention was devoted to it as this topic of the hereafter. In fact, the last verse that was revealed of the Quran, after this no other verse, after this no other surah was revealed. Many have this concept or idea that the last verse was Al-Yawma Akmaltu Lakum Deenakum Wa Atmamtu Alaykum Ni'amati Wa Raditu Lakum Al-Islam Deena. Yes. On the Hajj of Hajjatul Wada, the farewell Hajj of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on the day of Arafah, after Asr Salah, this verse was revealed in which Allah Ta'ala informed of the completion, culmination, perfection of deen. However, this was not the last verse. The last verse to be revealed, وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. That fear that day, Allah is reminding you that be conscious. Create the fear, create the perception, the conviction, the belief of that day when you are going to return back to Allah subhanahu wa ta'ala. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Then in full proportion, you will be recompensed. Good that you did, you will get the reward. Evil that you did, the account will be taken. And whether it was good or evil, whether it was ma'roof or munkar, whatever, no oppression will take place on that day. So this life is made in this world by having the conviction of the hereafter, by keeping it in front of us, by being conscious of the day when we will be called to account in Allah's court. Allah is going to question us. If a person doesn't have this conviction and belief, then there will be no difference in his life between him and an animal as to how he lives in this world.
इसीलिए अंबिया अलैहि सलातो व सलाम ने आखिरत की नेमतों को भी खोला है और आखिरत की मुसीबतों को बयान किया है. नेमतें ऐसी हैं कि ऐसी नेमतें दुनिया में किसी को नसीब नहीं हो सकती है. मसलन दुनिया में जवानी है, खत्म हो जाएगी, बुढ़ापा आ गया, लेकिन आखिरत में ऐसी जवानी मिलेगी अहले ईमान को, अहले आमाल को, जिसके पास कोई बुढ़ापा नहीं है. ऐसी सेहत मिलेगी, दुनिया में आज सेहत है, बीमारियां हैं, लेकिन जन्नत में अहले ईमान और आमाल को ऐसी सेहत मिलेगी जिसके पास कोई बीमारी नहीं है. और ऐसी राहत और इज्जत मिलेगी जिसके बाद कोई मुसीबत और जिल्लत नहीं है. दुनिया में आज राहत है तो मुसीबत भी आती है, परेशानी आती है. आज बहुत इज्जत वाले नजर आ रहे हैं, अदानी हुकूमत के वो बड़े बड़े हुक्म पर हैं और कल जेलखानों में पड़े हुए सड़ रहे हैं. दुनिया में आदमी जिंदा है और कल मर जाता है, मौत आती है, लेकिन जन्नत में ईमान जाने वाले अहले ईमान और आमाल हमेशा जिंदा रहेगी, कभी मौत नहीं आएगी. जो बड़ी बड़ी नेमतें हैं, इदा दखल अहलुल जन्नत जन्ना युनादी मुनादी ان لكم من تشبوا فلا تهرموا ابدا وان لكم من تعموا فلا تبصوا ابدا وان لكم من تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لكم من تحيوا فلا تموتوا ابدا. اہل جنت کو چار نعمتیں اللہ خود سنائیں گے فرشتوں کے واسطے سے. اے اہل جنت, تم نے دنیا میں بھیجنے کا مقصد پورا کر کے ہم کو راضی کر کے آئے ہو اور آخر کی تیاری کر کے آئے ہو, اور میری جنت میں تمہارا استقبال ہے, اور ہمیشہ صحت کے ساتھ رہو گے, بیماریاں ختم, جوانی رہے گی, بڑھاپا نہیں آئے گا, وہاں پہ رہے گی پریشانی نہیں آئے گی, اور بڑی بات ہے کہ زندگی ہمیشہ کی ہے, موت نہیں آئے گی. اس لیے کہ تم نے آخر کی تیاری کی ہے. سنو آج یہ سارے مجھے, یہ ساری خوشخبریاں انعامات ہیں, احسانات اللہ کی طرف سے. میرے دوستوں اور بھائیوں, اصل زندگی آخرت کی ہے, اسی کی تیاری کے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے.
For this reason, to develop this conviction in the hereafter, Ali alayhi salatu was salam, they would devote a great deal of attention to this, opening up in front of us, on the one hand, the great, great bounties of the hereafter, and on the other hand, those who are disobedient, the great, great punishment and challenges they will have to face in the hereafter. Such bounties, such rewards are promised that it is impossible to acquire that in this world. For example, person is young today in the world, the youth does not remain, it becomes old, it's temporary. Whereas in the hereafter, the people of Iman in paradise, they will have eternal youth, that which is never ever coming to an end. In this world we observe, man is healthy today, the health is temporary, he is sick tomorrow. Person has ease today, respect today. Does it remain? No. He has to face challenges. He has to face, at times, disgrace, ignominy. Today a person, politically, may be on the throne. He may have great respect. People may revere him. Yet the same person tomorrow is in jail. He has lost his respect and honor. So we find that this world, everything is temporary. Somebody is alive today, he is dead tomorrow. Position today, loses the position tomorrow. However, إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ, when the people of Jannah will enter into Jannah, the announcement will be made that for you today is perpetual youth. That youth is never ever coming to an end. For you today is perpetual happiness, which will never diminish. For you today is perpetual health, which will never translate into sickness. And for you today is perpetual life, which is never ever coming to an end. So the actual life is the life of the hereafter.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مشہور معروف حدیث ہے, بارہ ہم سنتے سناتے ہیں. فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, عقل مند آدمی تم میں وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھے, خواہشات پہ نہ چلے. نفس کو قابو میں رکھنے کے کیا معنی ہیں؟ کہ اللہ کی مرضیات پہ چلے, من چاہی زندگی نہ گزارو, جی چاہی زندگی نہ گزارو, خواہشات پہ نہ چلے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ کا مصداق نہ بنے, اپنے نفس کو اپنے خدا نہ بنے. وعمل لما بعد الموت, اور مرنے کے بعد کی جو اصل زندگی ہے اس زندگی کی تیاری آج کر لیں, اپنی جان سے, اپنے مال سے, اپنی جوانی سے, اپنی صحت سے, اپنی اللہ کی جو بھی صلاحیتوں سے آخرت بنائے. وہ عامل علی ماپاڑ موت, موت کے بعد جو اعمال, جو عقیدہ, جو صفات آدمی کے کام آنے والے ہیں آج اس کی تیاری کرے. آج موقع ہے, آج عمل ہے, حساب نہیں ہے, اور کل حساب ہے, عمل نہیں ہے. آج ہی موقع ہے, دنیا میں جانے سے پہلے آج عمل کر لے, اس کے بعد عمل کا موقع نہیں ہے. اور آگے فرمایا, والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله الامانه, کہ تم میں نادان, عقل کا دشمن, بے سمجھ انسان وہ ہے جو خواہشات پہ چل رہا ہے, من مانی زندگی گزار رہا ہے, کوئی اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں, اللہ کے نبی کے طریقے کا کوئی پاس و لحاظ نہیں. میری خواہش, میرا مال میری خواہش, میرا جذبہ, میں جو چاہے کروں, مجھے کوئی پابندی نہیں ہے. مرنے کے بعد دیکھیں جو ہوتا ہے دیکھ لے گا. اللہ بڑے کریم ہے, اللہ بڑے رحیم ہے. اس انداز سے جینے والا زندگی گزارنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نادان انسان ہے, بیوقوف انسان ہے. لہذا ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے, اپنے محاسبہ کرے, اپنا جائزہ لے. کسی کو دیکھنے کی بولنے کی ضرورت نہیں ہے میں عقلمندوں میں شمار ہوں یا بے عقلوں میں میرا شمار ہے, نادانوں میں میرا شمار ہے. ہر آدمی اپنا جائزہ لے سکتا ہے. اگر آپ یہ دنیا میں اپنے نفس کو قابو میں کر لیں, آخرت کی تیاری اور آخرت مرنے کے بعد جو اعمال آدمی کو کام دینے والے ہیں اس کی تیاری آج کر رہا ہے تو واقعی سمجھدار ہے, چاہے دنیا سے بیوقوف کرے. لیکن اگر آدمی آخرت کا فکر آج نہیں ہے, آج کی فکر آج کر کے مزے میں زندگی گزار رہا ہے, کل کی کوئی فکر نہیں ہے, فرمایا چاہے دنیا سے عقل مند کہے لیکن شریعت اور اللہ کے نبی کہتے ہیں نادان انسان, اسے اپنی نادانی کا پتہ نہیں ہے. اللہ سنیا ادامہ تو ان کب لوگ سو رہے ہیں, غفلت کی نیند سو رہے, لیکن جب مرے گے تو آنکھ کھل جائے گی, جاگ جائیں گے او ہو ہم تو سمجھ رہے تھے ہمارے عقل مند ہوئے ہیں لیکن یہاں بیوقوف نکلے ہیں. جو کرنا تھا وہ نہیں کیا اور جو نہیں کرنا تھا وہ کر لیا, لہذا پچھتائیں گے اور کہیں گے ربی ادعونی لعلی اعمل صالحا, اے اللہ واپس فرما دیجیے. سمجھ میں بات آ گئی؟ اللہ فرما دے کل لاہر گئی.
Very, very famous hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, which at some point or another you would have heard several times. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam said, Al-kayisu man dala nafsahu wal-amila lima ba'd al-maut, that the one who will control his desires, does not live a life of following his passion for his desires, has in front of him what will please Allah subhanahu wa ta'ala. He is not a living testimony of that expression in the Quran, afaraita man ittakhadha ilahahu hawa. Look at those people that have made their desires into their God and are living a life following their desires. No. Intelligent man is the one who will suppress his desires, keep Allah's pleasure in front of him, and وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. The life, the wealth, the intelligence, the health, the abilities Allah Ta'ala has given him, he utilizes it in order to make his akhirah. What will benefit him after death he does today? Because now you have the opportunity. In this life is actions and there's no accountability. That life there will only be accountability and the opportunity for actions will be lost. So the intelligent person is the one who will prepare. And conversely, وَالْعَاجِزُ مَنْ اِتَّبَعْ مَنْ أَبْقَى نَفْسَهُ هَوَاهَا. Who is the foolish? Who is that person whose intelligence has been destroyed? Is that person who is living a life of following his passions and desires? Allah's command, the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that he has absolutely no consideration about that. It's my wealth, my desire, my life. And then what about death? You see, after death, Allah is very merciful. Allah is very kind, Allah is very compassionate. This is a foolish person. Person has been identified by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Now, the requirement, my respected brothers, each one take the thermometer. Each one has to check himself. There is no need to look at others. Look within yourself and ask yourself this question. Which category do I fall in? If I am controlling my desires, if I am controlling my passions, I am preparing for the hereafter, then I am an intelligent person regardless of what society says. On the other hand, one living his life, following passions and desires, oblivious of the hereafter, like it is mentioned, annasu niyam, people are sleeping. Idamatu intabahu. When they will wake up, when they die, such a person is a foolish person. And what will happen at that time, when the reality will dawn upon him, what I was supposed to do, I didn't do. What I wasn't supposed to do, I did. Now what will he say? رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا. salary. Allah, send me that. Now I will do good deeds, but that is too late. This is an indication of foolishness, ignorance. Intelligence is to prepare for the day after.
قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، دعوت کی بھی کتاب ہے، رہنمائی کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پچھلے افراد کے قوموں کے واقعات ذکر کیے ہیں، یہ ہماری نصیحت کے لیے، معذرت کے لیے، ہمارے سبق کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے بیان کیا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی قصہ کہانی ہے، جیسے لوگ کتابوں میں لکھتے ہیں، زبانی بولتے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ مزے لے لیں اور خوش ہو جائیں. اللہ کی کتاب ہدایت کی کتاب غلام وفی، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قارون کا قصہ بیان کیا جس میں بارے میں سورہ قصص میں پورا رکوع ہے. اللہ نے قارون سے کہا کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ اللہ نے جو کچھ تجھے دیا ہے اسے آخر بنا. دو باتیں ہیں، کہ تیرے پاس جو کچھ ہے وہ تیرا نہیں ہے، ہمارا دیا ہوا ہے. میرا عقیدہ صحیح کیا، آدمی کو یہ غلط فہمی ہو جاتی کہ میرے پاس جو میرا ہے، آدمی کے پاس جو کچھ ہے اس کا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. اس کا وجود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے. اللہ تعالیٰ انسان من الدار لم یکن شیئا مذکورا، انسان پر ایسا زمانہ بیتا گزرا ہے کہ اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، وجود ہی نہیں تھا. جب آدمی خود یہ اپنے وجود میں اللہ کا محتاج ہے، اللہ نے اس کا وجود بخشا ہے، تو انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا پاس ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اس نے فرمایا وہ تقیفیم آتا اللہ، کہ اللہ نے جو کچھ تجھے دیا ہے تیرا نہیں ہے. پہلا یہ عقیدہ صحیح ہے، اور دیا جو ہے آخرت بنانے کے لیے دیا ہے، دنیا میں موت مزے کرنے کے لیے نہیں، آخرت بنانے کے لیے دیا ہے. ہمارے خطاب علماء فرماتے ہیں اللہ نے قارون کا ذکر کر کے امت کے سارے مالداروں سے کہا ہے اپنے مال سے آخر بنا، مال خواہشات پورا کرنے کے لیے نہیں، بڑے بڑے محلات بنا کر ایسی زندگی گزارنے کے لیے نہیں، دنیا میں موت مزے کرنے کے لیے نہیں، بلکہ زندگی سادی گزار کر آخرت کی زندگی بناؤ. یہ مال اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی امانت بھی ہے اور نعمت بھی ہے. نعمت ہے صحیح استعمال کرو، ضائع نہ کرو. امانت ہے جہاں نہ خرچ کرنے کو دینے والا کہتا وہاں خرچ کرو، جسے تمہارے آخرت بنے گی. معلوم ہے کہ آدمی کو مال دیا ہے، جوانی بھی ہے، صحت بھی ہے، علم دیا ہے، طاقت بھی ہے، حیثیت بھی ہے، مقام مرتبہ دیا ہے، جو کچھ بھی آدمی کے پاس ہے، فرمایا کہ آدمی اس سے آخرت بنا لیں. یہ بھی عقل مندی کی بات ہے، ورنہ فرمایا کہ الدنیا دار اللہ دار اللہ ومال اللہ مال اللہ ویجمع لها الا عقل اللہ، کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخر میں کوئی گھر نہیں ہے. مال دنیا کا اس کا ہے جس کا آخر میں کوئی مال نہیں ہے، اور دنیا کو دنیا کے لیے جمع وہ کرتا ہے فرماتے جسے عقل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے مال سے، اپنی صلاحیتوں سے اگر اس نے آخرت نہیں بنائی ہے تو دنیا کا گھر بھی چھوٹے گا، آخرت کا گھر ملنا بھی مشکل ہوگا. اپنا مال چھوڑ کر جائے گا، اپنے مال سے آخرت نہیں بنائے تو آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہوگا. دنیا کے لیے دنیا سے دنیا بنانے والا فرماتے اسے عقل نہیں ہے، اسے فرما کی دنیا سے آخرت بنا ہوا. دنیا اسی لیے دی گئی ہے کہ آدمی آپ اپنی اس دنیا سے اپنے آخرت بنا لے. اسی لیے صحابہ کو اللہ نے تعلق فرمایا، اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ سب صحابہ رعایت اللہ بے وقوف ہے، اللہ نے ان کو کہا تم بے وقوف ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ هم السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إذا قال هذا القيم منافقين سيكون في دين الدنيا في محبة ضئيل هي. ظاهر ایمان والوں کے ساتھ ہے لیکن اندر سے کفر شرک اور دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے، دنیا کے لیے بھی اپنی دنیا کے لیے بھی اپنی دنیا کے لیے سلامتی کر پا رہا ہے، یہ فائدہ وہاں بھی دنیا کا ہوتا ہے. ان سے کہا گیا ایسا ایمان لاؤ اسے ایمان الناس لائے، الناس سے مراد صحابہ کی جماعت ہے. تمام مفسرین یہ کہتے ہیں الناس سے مراد صحابہ کی جماعت ہے، ایسا ایمان لاؤ. انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا امن الصفحہ، ایسے ہی مان لائیں بیوقوف کو مان لائیں، یعنی صحابہ منافقین کو بیوقوف نظر آئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی دنیا کو قربان کیا آخرت کے لیے، اس لیے بیوقوف کہہ رہے تھے. اللہ نے کیا کہا، الا انہم ہم السفہاء، اتنی تاکید ہے، الا میں تاکید ہے، انہم میں تاکید ہے، ہم السفہاء میں تاکید ہے، تاکید در تاکید تاکید تر تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کے صحابہ بیوقوف نہیں ہے، تو یہ لوگ بیوقوف ہیں کہ ہمارے نبی کے صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کے صحابہ تو اپنی فانی دنیا کو باقی آخرت کے لیے قربان کر رہے ہیں، یہ آخرت جو باقی رہنے والی ہے اسی پر بات کر رہے ہیں دنیا بنانے کے لیے. بولو کون بیوقوف ہے کون عقل مند ہے؟ اس لیے ہمارے دوستو عقل مندی کا تقاضہ یہ ہے کہ آدمی اپنی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اپنی آخرت کے بنانے میں لگا.
The Quran is a book of hidayat and guidance. It is a book of da'wat also. It is also a book of guidance. It is a book of advices. Allah Ta'ala in the Quran has mentioned incidents of the nations of the past. The purpose of this is to give us advice, to give us guidance. Not like we find that novels of fiction, stories are made up to entertain people. Quran, ذَلِكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ. This is a book in which there is absolutely no doubt. These incidents that I mentioned are absolutely true. In the 20th juz of the Quran, or para, in Surah Qasas, an entire ruku is devoted to mention to us, remind us of the incident of Qarun. Qarun was commanded, وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. We find that in this command of Allah Ta'ala, there are two things. One, آتَاكَ اللَّهُ. What? Well, you have is not yours. It was given to you by Allah subhanahu wa ta'ala. Even your existence is not yours. Allah ta'ala al-insan, inu min al-dar, lam yakun shay'an madhkura. Did they not pass upon you a period of time? No one spoke about you, you didn't exist. When your existence doesn't belong to you, how can the wealth and what amenities you have possibly belong to you? Each thing, ataka Allah, Allah has given it to you. Not, it is not yours, you don't want it. Why has Allah given it to you? To make your akhirah, ad-dar al-akhirah. So, Qarun, Allah Ta'ala mentioned this incident in the Quran, ulama have mentioned, our elders have mentioned, this is directed to every wealthy person of the Ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that utilize your wealth to earn your akhirah. Wealth is Allah's bounty, it is also an amanat and a trust. Bounty in this sense that don't waste it, utilize it. A trust, spend it in order to earn your akhirah. The wealth which Allah has given you, the youth which Allah has given you, the abilities Allah has given you, perception and understanding Allah has given you, utilize it to earn your akhirah. Not for this world. الدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ وَمَا مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ. This world is the home of the one who has no home in the akhirah. The wealth of the one who has no wealth in the hereafter. And مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ. He will devote his life to accumulating the things of this world who has absolutely no intelligence. What does this mean? That when you will utilize your efforts and make the direct of your life, this world, you will lose the hereafter also, and you will lose this world also. Why? Because whatever you were given for this reason, in order to earn your akhirat, which is forever. And this is why Allah Ta'ala declared the Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah bore testimony that these were the intelligent people. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا وَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ. Allah Ta'ala says in the Quran, when it was said to the hypocrites, those who outwardly displayed that they were believers, but inside their hearts were filled with kufr, with shirk, filled with the love of this world. When it was said to them, bring correct iman, like an-nas have brought iman. Who is an-nas? The consensus of the ulama that this refers to the jamaat of the sahaba. Their iman has been made as the yardstick and standard of iman. Why? Sahaba sacrificed their dunya in order to make their akhirat. To the hypocrites, this was foolishness. So Allah says to them, with absolute emphasis, Allah, one level of emphasis, innahum, another level of emphasis, husufaha, without a doubt, the hypocrites who will destroy the hereafter at the expense of this world and its pursuit, they are the foolish ones. To use what is, to destroy what is permanent in the pursuit of what is temporary, this is not intelligent, this is the height of foolishness. Sahaba, they were intelligent. Allah declares their intelligence because of the manner in which they sacrificed this world in order to earn the hereafter.
دوستوں اور بھائیو، تبلیغ دعوت کی محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی خود بھی اپنی موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے اور دوسروں پہ محنت کرے تاکہ وہ بھی اپنی موت سے پہلے اپنی موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے، جہاں سے آئے وہاں چلے جائیں. لوگ پوچھتے کہاں سے آئے، کوئی کہتا گجرات سے آئے، وہی کہتا ہے کہ سب بمبئی سے آئے. بھائی ہم وہاں نہ گجرات سے آئے، نہ بمبئی سے آئے، نہ امریکہ سے آئے، کہاں سے آئے بولو؟ جنت سے آئے. جنت میں آئے، جنت سے آئے ہیں، جنت میں جانا ہے، جنت میں جانے کی تیاری ہوئی ہے. اس لیے فرمایا جب ایمان والا ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے، اعمال کے ساتھ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فلان سمجھتے ہیں سر والما تو نہیں سمجھتے ہیں، باقی لوگ کہتے ہیں والا ہم مولوی کہاں ہیں، عالم کہاں ہیں، انگریزی بولو تو سمجھتے ہیں، ہندی بولو ہندی والے سمجھتے ہیں، عربی نہیں سمجھتے، قرآن نہیں سمجھتے. اللہ فرماتے اے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کے کیا معنی ہے؟ علماء لکھے نفس چار ہوتا ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. نفس امارہ کیا ہے؟ کہ آدمی جو ہر وقت اس کا نفس گناہوں پہ لے جاتا ہے، یہ کر لے، یہ کر لے، یہ دیکھ لے، وہ بول، یہ صاف کما صاف خرچ کر، یہ گناہ کر لے، وہ گناہ کر لے، گناہوں میں مزہ آ رہا ہے. نفس امارہ ہے، بہت زیادہ حکم کرنے والا. ایک ہے نفس لوامہ، یہ گناہ ہو جاتا ہے تو اندر سے ملامت پیدا ہوتی ہے، میں نے کیوں کیا، غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے، ندامت ہے، شرمندگی ہے، توبہ کی توفیق ہو رہی ہے. نفس لوامہ ملامت کرنے والا، اور ایک نفس مطمئنہ یعنی نیکی کر کے اطمینان، سکون، اطمینان، نماز پڑھ کے مزہ آتا ہے، اطمینان قرآن پڑھ کے مزہ آتا ہے، دعا کر کے آنسو بہا کے مزہ آتا ہے، رات میں جاگ کر تہجد میں مزہ آتا ہے، کھلا کے مزہ آتا ہے، لوگوں کو کھانے میں مزہ آتا ہے، کھلانے میں مزہ آتا ہے، لوگوں کو ہنسنے میں مزہ آتا ہے، اس کو رونے میں مزہ آتا ہے، لوگوں کو جو ہے رات کے سونے میں مزہ آتا ہے، یہ رات کے جاگ کر مزے لیتا ہے، نفس مطمئنہ نیکی کر کے اطمینان، نیکی کی عادت پڑ گئی ہے، جیسے بھوک لگتی ہے وہ کھانا کھاتا ہے مزہ آتا ہے، اس طرح آدمی نماز پڑھ کے مزہ لیتا ہے، نفس مطمئنہ یا یتہم نفس مطمئنہ ارجعی ارجعی لوٹا. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ماشاء اللہ سمجھدار حضرات ہیں، عربی میں رجع یرجیع کہتے ہیں لوٹنے کو، لوٹنا کسی کہتے ہیں، مثال کے طور ہم انڈیا سے آئے انڈیا واپس جائیں گے تو کہ لوٹ کر آ گئے، کہاں سے گئے تھے واپس آئے، حاجی لوٹ کر آ گئے، حج پر گئے تھے لوٹ کر وہ آ گئے، سوتھ افریقہ آ گئے، انڈیا آ گئے، تو جہاں سے گئے تھے وہاں واپس ہو گئے، تو گویا کہ اللہ فرمارے تم گئے تھے تمہارے باپ دادا دادا آدم جنت سے، تو واپس تم آ گئے جنت سے، گئے جنت میں واپس آ گئے، ان کی علاج بھی اپنے پروردگار کے لوٹ کر آئے، اللہ تم سے راضی تم اللہ سے راضی، کیا بڑی بات ہے، اللہ تم سے راضی ہو گیا، تم اللہ سے راضی ہو گئے تھے، اللہ تم سے راضی ہو گیا، مانا پد ہونی تھی عبادی ودخلی جنتی، میرے بندوں کو میں نے بھیجا تھا بندہ بننے کے لیے، آگے میرے بندے بندے بندہ بندگی کا حق ادا کر کے بندوں میں تم بھی آ جاؤ اور میرے بندوں کے لیے میں نے جنت بنائی، جنت میں داخل ہوتا ہے، زندگی بندگی کے ساتھ اچھی ہے، بغیر زندگی بغیر بندگی کی زندگی گندگی ہے، گندگی ہے، تو وہ بندہ بن کر آیا اللہ کا، اللہ کی عبادت کر کے آیا وہ بندہ ہے، اور بندوں کی اللہ نے جنت بنائی ہے، اور جو بندگی کے بغیر آئے اس کے لیے جہنم ہے، جہنم انتظار ہے، اور میرا دوستوں اور بھائیوں اصل زندگی جیسے میں نے اس کیا قرآن بھی کہتا ہے، جسے کہتی ہے نبی کہتے ہیں آخرت کی زندگی ہے، آج ہے بنا لو آخرت کو اور کل بننے والی نہیں ہے،
The crux of our effort of Dawud and Tabligh is that we have to prepare for the hereafter before death. Have this conviction, make this effort before I die to prepare for the hereafter, and make effort on others, that every one of us, we have to return back. Understand this. We are not going somewhere, we are returning where we came from. You and I, every one of us has come from where? We hail from Jannah. This is the preparation for us to go back to where we came from. That is why when a person of Iman, the time of his departure, the one who pleased Allah, the one who prepared for the hereafter, at the time of his departure, this announcement is made to him, Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. There are those amongst us who understand Arabic. They ask, every time this question is asked, where are the Maulvis, where are the ulama? Likewise, we find that today many of us have this misguided concept, intelligent one is one who speaks English fluently or some other language fluently. But true perception is to understand the language of the Quran and what does Allah Ta'ala say? Time of departure of this person who pleased Allah. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna. Nafs mutma'inna. Why there are different types of nafs? One is what we call Ammara, all the time, Ammara ordering what? Inviting him to do wrong, tempting him, this sin, and then that sin, and then that sin, incessantly ordering Ammara towards Allah's disobedience. Then there is what we call Nafsul Lawwama, that which is constantly regretting. You did wrong, inspiring him, regret, turn in repentance, ask Allah Ta'ala for forgiveness. And then, nafs mutma'inna, that nafs or that soul which derives tranquility from the obedience of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enjoyment from reading Quran, making Allah's zikr, tahajjud salah, feeding others, experiences the ecstasy of that. Others are enjoying sleeping. He is enjoying waking, staying, getting up. Others are enjoying their laughter and merriment. He is sobbing on the musalla and Allah Ta'ala is giving him that enjoyment. Enjoyment, tranquility. In other words, his soul has become habitual of the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. Like people eat and drink and get satisfaction, this person gets satisfaction from doing good deeds. Such a person is commanded, irji'i. Understand this. The wording, the underlying meaning of this declaration, Raja'a yarji'u means to go back where you came from. Not go somewhere, return back. Someone came from India, now he's going back, you're returning back home. Like a Haji. Haji returns back home. So where your forefather, Adam alayhi salam, came from Jannah, where you hail from, go back, return back to Jannah. This is our preparation. And Allah is happy with you and you are happy with Allah. What a beautiful expression of the Quran. In other words, you lived your life having been the slave of Allah. Life is made through worship. Life is made filthy and useless through the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. This life, we have to become Allah's slave. You have fulfilled the right of the servitude and worship of Allah subhanahu wa ta'ala. So, فَذَكُلِي فِي عِبَادِي وَذَكُلِي جَنَّةِ Enter amongst my slaves and enter into my paradise. Those who will follow their passions and desires and not make Allah's service and worship object of their life, their abode Allah protect us is Jahannam. So we find actual life is the life of the hereafter. This life was given to prepare for that.
آج اللہ معاف فرمائے غیر تھوڑی ہے وہ بیچارے ان کے لیے آخرت کی زندگی میں رقیب نہیں ہے لیکن ایمان والا جو آخرت کو مانتا ہے جنت کو بھی مانتا ہے جہنم کو بھی مانتا ہے اور اس پر ایمان ہے کہ مرنے کے بعد صرف دو ٹھکانے ہیں جنت یا جہنم تیسرا ٹھکانہ نہیں ہے جنت میں جانے والے جنت میں جہنم میں جانے والے جہنم میں جانے والے لیکن مسلمان اللہ معاف فرمائے معاف کرنا آپ بھی ہم سب داخل ہوتے ہیں ہماری آخرت کی جنت کو ہم بھولے ہیں دنیا کو جنت بناتے ہوئے لگے ہیں کہ دنیا جنت بن جائے مرنے کے بعد ملے نہ ملے تو حرج کی بات نہیں یہ انہوں نے بیان کیا آسٹریلیا کی بات ہے نوجوانوں نے انہوں نے بیان کیا جنت کے بارے میں وہ ساری حدیثیں اور آیت قرآن پڑھی ان فی الدنیا لجنہ ان فی الجنہ انہار من اللبن انہار من العسل انہار من الخمر انہار من الماء وفی الجنہ الحور العین جنت میں شہد کی نہر شراب کی نہر دودھ کی نہر پانی کی نہریں بھورے ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی گوری گوری رنگوں والی اور جنت میں محل ہے یہ سونے کی ایک چاندی کی اس کا گارا مستعمل کا اس کی گھاس زعفران کی تقریباً پون گھنٹے کے بعد جنت کے بارے میں ہم کی وہ ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر کہا یا شیخ اب نوجوان انما تقول في الجنه انهار من اللبن والعطر والخمر والحور العين هذا كلها بعد الموت من الذي راى هذه الاشياء هناك ترى نحن في استراليا كاننا في الجنه الخمر رخيص واللبن رخيص والعسل رخيص والحور العين تمشي في السكك والشوارع تستعملها واستخدمها كيفما تشاء عجیب بات بلانے والی بات ہے جنت کی باتیں کرتے ہو جنت کیوں ہو رہے ہیں نہریں ہیں اور شراب کی شہد کی دودھ کی تو اس کا مرنے کے بعد کس نے دیکھا ملتی کے لیے ملتی ہے ہم آسٹریلیا میں جنگل میں ہیں جو شہد سستا ہے دودھ سستا ہے پانی سستا ہے شراب سستی ہے ہونے بھی ہے کوئی پابندی نہیں ہے جنہیں چاہے جنہیں گزارنا مسلمان جنت کو بھولا تو دنیا کو جنت بنانے میں لگا ہوا ہے اسی لیے زندگی مصیبت بنی ہوئی ہے اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں اللہ کے نبی اسلام کی حدیث ذہن میں ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے کہ اب دنیا صدر مومن وہ جنت القافر بات صاف ہے یہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور دنیا کافر کی جنت ہے کلمان اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا دو چیزیں جنت کی خصوصیت کے تھے بہت ساری خصوصیت ہے دو چیزیں تمام یہ فرمایا کہ دو چیزیں جنت کی خصوصیت ہے وہ کیا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد آدمی نکالنا بھی چاہے نہ نکالا جائے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا فلما جنتها ایمان اعمال والے جنت الفردوس میں ہوں گے خالدین فیہا یہ ہمیشہ رہیں گے یعنی نکالے نہیں جائیں گے اللہ کے اندر جاؤ نکالے نہیں جائیں گے تو نکل جائیں گے کیا اس لیے کہ آدمی کی طبیعت ہے جی بھر جاتا ہے ہم لوگ ماشاء اللہ سعودی عرب تیسری مرتبہ میں آیا ہوں اب آئیں گے دعوت کی وجہ سے آئیں گے دیکھنے کے لیے آنے کو بھی نہیں چاہتے ہم لوگ فرانس دو مرتبہ گئے پیرس بہت سونا تھا پیارے بہت خوبصورت شہر ہے کیپیٹل ہے فرانس کا لیکن آپ جی بھر رہا ہے دیکھنے کو جی نہیں چاہتے کتنی مرتبہ دیکھیں گے جی بھر جاتا ہے لیکن جنت میں اربوں خربوں سال آدمی رہے گا لیکن کبھی جنت سے کہیں منہ ہونے کو جی نہیں چاہتا آگے بڑھ کے اور جائیں گے جی نہیں چاہے گا جنت ایسی جگہ ہے روزانہ نئے مزے نئی لذتیں نئی راحتیں کبھی آدم سلام کی جنت میں کبھی حضرت ابراہیم اسماعیل اسحاق حضرت یوسف کی جنت میں جا کے سیر کریں کبھی اللہ کا دیدار کریں روزانہ مزے ہی مزے مزے نکلنے کے کیوں چاہے گا لا یغور عنہا حولا مجانے کے بعد نکلنے بھی نہیں چاہے دوسری بات کیا ہے کہ جنت میں کوئی پابندی نہیں ہے جنت میں چلا چار مہینے تین دن مسالہ نماز روزہ ہر زکاۃ کو ملی ہے اور جو بہت مزے کرتے ہیں جوانی ہمیشہ بھی ملی ہوئی ہے بھوک کی وجہ سے کھانا نہیں ہے لذت کے لیے کھانا ہے پیاس کے لیے نہیں پینا ہے لذت کے لیے پینا ہے ابھی دنیا میں پیتا ہے تو پیاس لگتے تو پیتا ہے بھوک لگتے تو کھاتا ہے سردی لگتے کپڑے پہنتا ہے وہ سردی ہے نہ گرمی ہے نہ دھوپ ہے نہ اندھیرا ہے نہ بڑھاپا ہے نہ بیماریاں ہیں مور ہی مور ہی مزے ہی مزے ہیں وہاں کوئی پابندی نہیں ہے یہ کرو یا نہ کرو یہ دیکھو یا نہ دیکھو یہ پہنو یا نہ پہنو کوئی پابندی نہیں ہے کوئی اولاد نہیں ہے مزے ہی مزے ہیں میرے دوستوں اور بھائیو یہی حال کافر کا دنیا میں ہے یہ کافر کیا کہتا ہے دنیا کے جانا نہیں ہے دنیا کا دنیا ہی وہ رہنا ہے دنیا میں جاتے ہیں اس کی جان نکلتی ہے ہزار سال کی زندگی دے دی جائے کہتے اور بھی زندگی ملے گی نکلنے کا بھی نہیں چاہتا ہے اور کافی یہاں آزاد ہے اسے کوئی پابندی نہیں ہے کھانے میں پینے میں دیکھنے میں کمانے میں جوانی میں سفر میں ہزر میں کوئی پابندی نہیں ہے کافی کی زندگی ہے دنیا میں اسے فرما مومن کے لیے کیا ہے فرماتے ہیں مومن جو ہے اس دنیا میں ایسا ہے جو جیل خانے میں رہتا ہے پہلی بات ہے کہ جیل خانے میں جانا نہیں چاہتا ہے چلا گیا تو کوئی رہنا چاہتا ہے ارے اردو سمجھنے والے بولو رہنا چاہتا ہے ساس کا گھر ہے نانی کا گھر ہے ہم جا ہی رہیں گے ہمیشہ سوچتا ہے پہلی فرصت میں بیل لے کے یہاں سے کیسے باہر جائے باہر نکلنے نہیں چاہتا ہے دوسری بات یہ کہ جیل میں آزاد نہیں ہے کھانے میں پینے میں پہننے میں سونے میں جاگنے میں آزادی نہیں پابند ہے مطلب اسی طرح مومن کا حال دنیا میں ہونا چاہیے کہ جیل خانے میں جیسے آدمی جانا نہیں چاہتا تھا چلا گیا تو رہنا نہیں چاہتا وہاں آزاد نہیں ہے ہمیں بالکل اسی طرح مومن کو دنیا میں جی نہیں لگنا چاہیے آخر دنیا سے نکلنے کا جی چاہیے اور پھر مومن دنیا میں آزاد نہیں ہے
इसमें खाने में, पीने में, पहनने में, देखने में, बोलने में, सुनने में, पकड़ने में, चलने में, खुशी में, गमी में कहीं आजाद नहीं है। उसे देखना पड़ेगा मेरे अल्लाह का हुक्म क्या है और मेरे नबी मोहम्मद का नूरानी पाकिला तरीका क्या है, उसकी रोशनी में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। आजादी तो जन्नत में मिलेगी और खुशियां वहां मिलेगी जहां भी काबिल रहेगा, तभी जो आपकी जन्नत में दाखिल होगा।
Today we find, my respected brothers, may Allah forgive us, that people have believed, even the people of Iman, they have belief in the hereafter, they have belief in Jannah, that after death there is one or two abode, either Jannah or Jahannam, there is no third abode. This even the Muslim of today, we have this perception or understanding, but our involvement in this dunya has reached such a level that we have forgotten to make the Jannat of Akhirat, and we are instead focusing our efforts on trying to make this world into a Jannat at the expense of the Jannat of Akhirah. You know, I mentioned that once I was giving a bayan in Australia. I was speaking to youngsters and I spoke almost 45 minutes, 1 hour, opened up in front of them from Quran and Hadith, the bounties, the pleasures which Allah Ta'ala has promised in Jannat, that verily in Jannat are rivers and streams of milk, of wine, of honey, of water, wide-eyed damsels in Jannah, beauty you can't imagine, palaces, one brick of gold, one brick of silver. Like that, one Arab youngster stood up and he said, that Jannah that you are talking about, that we have to die and you see, but being now in Australia, you find that all those things that you are talking about, paradise in the year after, we have it here. Liquor is cheap, milk is freely available, honey is available, water is available, even holes, freely available. Use them when you want, get rid of them when you want. So the effort to try to make this world into paradise has caused even the believer today to forget the paradise of the hereafter. And this is why we are facing such challenges in our life. As believers, we have to develop this conviction, this belief, in the words of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that ad-dunya sijnun mu'min wa jannatul kafir. This world is the prison of a believer. Ulama, in explaining this hadith, there are two special, specific qualities which they highlight. There are many other things, but two things are highlighted. One is paradise, Jannah. No one will want to be taken out, nor will he be taken out. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا. One is that you remain forever and ever and ever for perpetuity. You won't ever want to leave also. It says, our guest, as the Mawla says, this is the third time that I've come to South Africa. Now besides for Dawud and Tabligh, there is no attraction left for me to come here. Likewise, he said, I visited France twice. Paris is known as a very beautiful city. But, so Paris now. Now the desire is no more there. Jannah, millions, billions, trillions of years you will live. You will never ever want to leave. Why? Every day something new. Every day an increase. Sometimes the Jannah of Ishaq alayhi salam. Sometimes Jannah of Adam alayhi salam, Yusuf alayhi salam, Ibrahim alayhi salam. Looking at Allah subhanahu wa ta'ala. So, one quality you will never ever want to lose. Second quality of what of paradise highlighted is that there are absolutely no restrictions, injunctions, regulations or rules. In this world, chilla, 4 months, namaz, fast, stay away from sins, etc. There are absolutely no restrictions. And you will eat not because you are hungry, you will eat because you desire to eat. You will drink because you desire to drink. You will wear clothes not for protection from the elements in this world. Sometimes a person eats because he's hungry, he drinks because he's thirsty, he wears clothes because he's feeling cold or hot according to the climate, etc. Absolutely no restriction whatsoever, only pleasure. Motivated specifically by pleasure. Unfortunately, that condition has in this world, that mindset is the mindset of a disbeliever, of a kafir. Kafir doesn't want to die. He doesn't want to leave this world. Offer him 1,000 years life, he'll want even more. And secondly, a kafir has no restrictions. Eat, drink, you, whether it's eating or drinking, or whether it is youth, or whether he's traveling, or whether he's at home, totally free. No restrictions, no regulations. A mu'min, certainly a mu'min. This world is a jail. A jail, what is the one quality you want to leave as quickly as possible? Get paid, somehow work it out. You don't want to stay, you want to leave. And secondly, in a jail, you're dressing, eating, sleeping, every aspect of your life, there is absolutely no freedom. There is restriction, there is regulation. That is our life in this world. We are not free in this world. At all times, what is the order of Allah? What is the way of Rasulullah? Sallallahu alayhi wa sallam. This world is a prison for the believer. A paradise for the disbeliever. Our paradise is the hereafter. You will never leave and you will never want to leave. And there will never be any restrictions or regulations.
तबलीगी दावत की मेहनत से दावत तबलीग की मेहनत से बात चाही जा रही है कि आदमी इतना ईमान बनाए आखिरत में कामयाबी के लिए जन्नत में जाने के लिए तो इसका ईमान इसे फराइज पर खड़ा कर दे हराम से बचा दे इसलिए कि अल्लाह के हुकूक हैं अल्लाह के हुदूद हैं अल्लाह ने जो चीजें फर्ज की हैं वो अल्लाह के हक हैं نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکات ہے یہ اللہ کے حقوق ہیں فرائض ہیں ایمان اتنا بنے کہ ایمان آدمی کو فرائض پر اس طرح کھڑا کر دے کہ اذان ہو جائے تو پھر آدمی دکان میں بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے میرے صحابہ کے زمانے میں آتا ہے اتنا ایمان صحابہ کا بنا تھا ایک صحابی ہے وہ لوہار ہے لوہار حداد ابھی میں کہتے ہیں کہ آپ جلا کر اس میں لوہا گرم کرتے ہیں پھر اسے اوزار ہتھیار مختلف چیزیں بناتے ہیں لوہا گرم کر دیا اور وہ لوہا نکال کے ہتھوڑا مارنے کے لیے اوپر اٹھایا تاکہ جلدی سے اس کی کینچی پیتا کوئی بھی چیز بنائے اذان کی آواز کان میں پڑی اٹھایا ہوا ہتھوڑا پیچھے چھوڑ دیا اور مسجد کے لیے چلے یہ حال تھا صحابہ کا اذان کے بعد ہتھوڑا نہیں مارے یہ صحابی تاجر ہیں انہوں نے سامان تولنے کے لیے ترازو اٹھایا اذان کی آواز آئی ترازو وہی گرا دیا اللہ کے گھر میں آئے مسجد میں اگر سودا لینا بعد میں لیں گے لیکن ہم اب سودا نہیں اس لیے کہ اذان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑتی اس طرح اذان کا اہتمام نماز کا اہتمام آج ہماری اذانیں ہو جاتی ہیں ہم سو رہے ہیں کاروبار میں ہیں دفتر آفس میں ہیں باتوں میں ہیں اس لیے کہ ایمان اس درجے کا نہیں ہے بہت سارے صاحب نصاب ہیں زکات پوری نہیں ہے صاحب حساب استطاعت ہیں ادنی کرتے ہیں روزہ رکھنے کی طاقت ہے کوئی شرعی عذر نہیں ہے لیکن رمضان تو روزہ نہیں رکھتے ایمان کمزور ہے امت فرائض پر نہیں ہے اور اللہ کے حدود ہیں اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو حرام قرار دیا اللہ کے حدود ہیں چوری ہے، زنا ہے، جھوٹ ہے، رشوت ہے، سود ہے، خیانت ہے، ظلم ہے، لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھانا ہے، ڈنڈی مارنا ہے، یہ سب حرام ہیں، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں یعنی ان حدود کے قریب جانے سے بچتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، بلکہ ان کا مسلمان یہ کہنے لگا کہ مولانا جھوٹ کے بغیر کاروبار چلتا ہے، جھوٹ کے بغیر کاروبار میں ترقی نہیں، سودی کاروبار کے بغیر، سود کے بغیر کاروبار کریں گے تو ترقی نہیں ہوتی ہے، کہ سود لینا ضروری ہے، جھوٹ لینا ضروری ہو گیا ہے، اتنا ایمان کمزور ہو گیا۔ تبلیغ کی محنت سے یہ بات چاہی جا رہی کہ محنت کر کے اتنا ایمان بناؤ، اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کرو، جس طرح موت و حیات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس طرح موت و حیات کے درمیان کے جتنے حالات ہیں وہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، یعنی کہ موت تو اللہ دیتے ہیں، زندگی اللہ دیتے ہیں، باقی درمیان کے حالات ہمارے ہاتھ میں ہیں، وہ کسی مخلوق کے ہاتھ میں ہے ایسا نہیں ہے، زندگی اللہ دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے موت آتی ہے، تو زندگی موت کے درمیان کے جتنے حالات اچھے برے، غمی اور خوشی کے، کامیابی ناکامی کے، صحت و بیماری کے، یہ سب اللہ ہی کے طرف سے آتے ہیں، وہ راضی ہوگا، حالات دنیا کے بھی خدا بنائیں گے اور خدا آخرت کے حالات بھی بنا دیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں کو بتائیے، ایمان بنانے کی محنت ہے، لوگ دعوت سے میری کے ساتھ ہے، تم دوبارہ سیکھ لی، تم جو ہے چھوٹیں یاد کر لی، یہ بھی ہوگا، کچھ دعائیں یاد کریں گے، کچھ آداب یاد کریں گے، کچھ صورتیں یاد کریں گے، لیکن یہ محنت ایمان بنانے کی محنت ہے۔ سارا کریے تعلیم میں ایمان، سب تعلیم اور قرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا ہے، پھر ہمیں قرآن سیکھا ہے، ایمان جب بن جاتا ہے پھر میرے دوستوں آدمی کی ساری زندگی مل جاتی ہے، اور فرمایا جیسے جیے گے ویسے مریں گے، جیسے مریں گے ویسے اٹھائے جائیں گے، ایمان سیکھ کر ایمان بنا کر زندگی گزاریں گے تو ایمان پر موت آئے گی، اور ایمان پر مریں گے ایمان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ الحمد خواتین اعتبار خاتمے کا ہے، یہی ایمان میں جنت میں لے کر جائے گا، اس لیے دعوت کی ضرورت کو معمولی نہ سمجھے، بلکہ ہر یہ کی ضرورت ہے، کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا میرا ایمان بن گیا ہے، مجھے مزید یوں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ اتنا زیادہ لے کہ کتنے فرائض زندگی میں ہیں، کتنے آرام سے آدمی بچا ہوا ہے، اگر آدمی زیادہ لے گا اسے خود پتا چلے گا میرا ایمان کتنا کمزور ہے، زیادہ مجھے ایمان بنانا چاہیے۔
The objective of this work of Dawood and Tabligh is to make that effort to acquire that level of iman that will cause us to fulfill what we call the faraid, that which Allah has made compulsory upon us, and cause us to abstain from or save us from that which Allah has forbidden us from, what we call haram. Allah has His rights and Allah has His boundaries and limitations, what Allah has set for us. The rights of Allah, salah, fasting, hajj, injunctions of shariat and deen, that level of iman which cause us to fulfill Allah's command, Allah's right. That level of iman, when azan is called out, it will become impossible for us to sit in our shop. Like we see in the time of Sahaba al-Jamam, where one Sahabi, the Muslim, is mentioned, he was a blacksmith by trade. What a blacksmith does? He heats steel or lead. Steel or lead, when it becomes extremely hot, then you can shape it to make whatever you are manufacturing out of it. So, one day, he puts the steel in the fire, becomes boiling hot, now he lifts the hammer to shake it, And obviously, it has to be done immediately, otherwise, once the heat dissipates, the steel becomes hard again, and you can no more shape it. So you have to do it timeously. About to now take the hammer and knock the boiling hot lead which has been softened, azan is called. that does not mean immediately drops the hammer and proceeds to the mosque. This was the Sahabi businessman about to make a good Azan scholar, immediately leaves the scale and proceeds to the masjid. That chain afterward, Allah's command has to be fulfilled. Like this, ihtimam, regularity in our salah, regularity in Azan. Today, if you look, person is sleeping, Azan is called out. Person is in the shop or in the office, Azan is called out. Person has the financial means. Zakat is compulsory if he doesn't discharge it. He has the ability, has not made Hajj. Likewise, has his health, yet he is not fulfilling the injunction of fasting. So, why weakness of Iman? Likewise, Allah's restrictions, Allah's boundaries, Allah's restrictions that Allah has placed upon us. Do not oppress anyone. Stay away from bribery and corruption, from zina, from theft, from the disobedience. Don't even go close towards these things. Yet, today, a Muslim, Iman has been weakened to such a level that a person of Iman today is saying that if I don't lie and cheat, my business can't go well. If I don't involve myself in interest, I cannot be financially competitive. Why? Because the level of Iman has diminished to such an extent. So this effort has to be made. This effort has to be made to strengthen our Iman. That just like Allah alone is in control of life and death, every stage in between life and death is also in the hands and the control of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gives life, Allah gives death, everything in between also. This level of Iman has to be developed. Tabligh, coming out in the path of Allah, not just to learn a few du'as or etiquette. That you will learn. But, like the Sahaba said, تَعَلَّمْنَا الْإِيمَانِ فُمْتَعَيَا مِنَ الْقُرْآنِ. We learned Iman. Iman has to be learned, that therefore effort was made. Then they learned the Quran, in other words, the injunctions came into their life. In other words, this Iman has to be made. And we find that when the life is made, the death will be made. When the death is made, the hereafter will be made. In other words, al-ibratu lil-khawateen, the judgment will occur according to what is at the end. So the whole life such an effort. Don't take this lightly. All of us are in need. No one can possibly make this claim that I have sufficiently known. Take stock of our lives. How much of Allah's injunctions are not there in our lives? How many sins we are involved in? This is our need to make effort to develop that level of Iman.
Iman banega, Iman ke banane ke asbab ikhtiyar karega. Iman ke banne ka ek bada sabab ulama ne kaha ki dua hai. Allah se maange. Allah se maangna Iman aur Iman ki haqeeqat ye har musalman ki ye zarurat hai. ہر نماز کی ہر رکعت کی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اے اللہ سیدھے راہ پہ چلا دے ہم لوگوں کی راہ پر ان پر تو نے انعام کیا وہ کون ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین انبیاء صدیقین شہداء صالحین یہ جس راستے پر تھے ہدایت اور ایمان کے اس مقام پر تھے اے اللہ ہم کو اس مقام تک ان کے اپنی کیا پہ چلا ہے ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا یا جو بھٹک گئے ان کے راستے سے بچا ہے اللہ سے مانگنے کو کہا گیا اللہ سے دعا کر اس لیے کہ ایمان اور ہدایت یا اللہ کے قبضے میں ہے ان لا تهدی من احببت ولكن الله هدی من یشاء یہ تم جیسی چاہے ہدایت اور ایمان نہیں دے سکتے امام ہدایت کے دینے والے صرف اللہ ہے، اللہ جانتے ہیں. اس نے فرمایا اللہ سے دعا، اللہم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللہ ہم کو ہدایت دے. ایمان کے مقام، ایمان کا جو مطلوبہ مقام ہے، مطلوبہ جو ایمان ہے، اللہ ہم تک پہنچا دے. اور دین کو تو ہدایت دے، ایمان دے. اللہ ان کے دین ایمان دینے کا سبب ہم کو بنا دے. دیتا تو ہے لیکن سبب ہم کو بنا دے. ہم گمراہ لوگوں میں نہ بنا، نہ گمراہ کرنے والوں میں بنا. گمراہ ہونا بھی مصیبت ہے اور گمراہی کا سبب بننا بھی مصیبت ہے. اسے اللہ سے ہم کو بچائے. ہدایت ایمان اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جسے چاہے دیتے ہیں، مانگنے والوں کو اللہ ضرور دیتے ہیں. اللہ سے دعا کرو. آپ جب کہتے بھی اللہ سے مانگو دعا کرو، کہتے حضرت فرصت نہیں، آپ ہی دعا کرو. دعا کی بھی لوگوں کو فرصت نہیں ہے، دعا کہتے آپ ہی کرو. یہ دعا کرانا غلط نہیں ہے، دعا کرانا بھی سنت ہے، لیکن آپ بھی خود خود دعا کریں. حالت اس طرح میں اللہ سے مانگ، اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو معلوم نہیں کرتے. مانگنے والا اللہ کو پسند ہے. ارے تمہارے گھر میں جوتا ٹوٹ گیا، تمہارے گھر میں نمک نہیں، ہو گیا اللہ سے مانگو. ایمان ہدایت اللہ سے مانگو، جنت الفردوس میں اللہ خوش ہو جائے. مانگنے والوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں. اور ایک سبب تو میرے دوستوں ایمان کی حقیقت کے مانگنے کا، وہ دعا ہے. صاحب ایمان، صاحب ہدایت اللہ ہے. ایمان دینے والے، ہدایت دینے والے اللہ ہیں. اللہ سے مانگے گا، ضرور کے مانگے گا، رڑا کے مانگے گا. کبھی کماس نہ ہو، ہم نے بہت مانگ لیا، بہت نکل گیا، مزید ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی بتا کر دیکھیں، آپ سراپا دعا ہیں. آج بھی ان کی ساری اتحاد کے ساتھ، استحاد کے ساتھ، عجیب سلامت ہوا ان کے نام. حضرت مولانا منظور رومانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے معارف الحدیث میں، کہ جب کبھی مجھے غیر مسلموں کو اسلام کی بات کرنی ہوتی تو میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا جو مضمون ہے اس کو بتاتا، اس کو چھوڑتا. تو کئی غیر مسلم اللہ کے نبی کی دعاؤں کو سنتے اسلام میں آئے. دعا میں عجیب تاثیر ہے. نبی کا کیا مقام ہے، لیکن نبی صلاح کا بندہ بندگی کے ساتھ اللہ سے مانگ رہے ہیں. آج لوگوں نے مانگنا چھوڑ دیا. غیروں سے لوگ مانگتے ہیں، حکومت والوں سے مانگتے ہیں، مانداروں سے مانگتے ہیں، عہدے داروں سے مانگتے ہیں، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جو غنی ہے، سمجھ ہے، سب اس کے محتاج ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. سب فقیر ہیں، فقیروں سے مانگتے ہیں، غنی و سمجھ سے نہیں مانگتے. اسے فرمایا اللہ سے مانگو، اللہ دے گا.
Iman has to be made, an effort has to be made. One of the very, very great means by which one will be able to develop and acquire Iman is dua, begging from Allah, asking from Allah Ta'ala, supplicating before Allah every rakat of every salah. We are making this dua, Ihdina Sirat al-Mustaqeem, Sirat al-Ladina an'amta alayhim. Allah guide us to the straight path, the path of those whom you favor. Who are they? Ulaika al-Ladina an'amta Allahu alayhim al-Nabiyyin, wa Siddiqeen, wa Shuhada, wa Salihin. Anbiya, Siddiqeen, Shuhada, Salihin. Cause us to acquire the heights of Iman and your recognition and guidance which they acquire. That is, in other words, Ya Allah, lead us in that direction, not the path of those who earn your anger. That is, the people who disobeyed Allah subhanahu wa ta'ala, nor those who went astray. This asking Allah for Iman, for Hidayat. Why? Because it is only in Allah's hand. Allah is side of Hidayat. Allah is the owner of Hidayat. Allah is the one who apportions and gives guidance. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم I said, destroy. You also cannot give hidayah to whom you want. Allah gives hidayah to whom he wants. So this dua, Allahumma hadina wa hadina wa ja'alna sababa li man ihtada Allahumma ja'alna hadina muhtadi ghayra dhalin wa la mudillin. This is desire. That Ya Allah, guide me, make not only guide me, give me that desired level of iman, but would that make me a means of guidance and save me from deviation. Deviation itself is one calamity. Being a means of others being deviated is another calamity. So both things we have to ask Allah subhanahu wa ta'ala. Today, unfortunately, people say, I don't have time. You make dua for me. Asking others to make dua for me, this is sunnah. But do not suffice upon that. We ourselves have to love ourselves. Allah loves those who ask. Allah loves those who beg from Him. In fact, we are taught, if your shoelace breaks, ask from Allah. Great, simple means of the house, ask from Allah Ta'ala. Like you will ask for iman, for jannah, protection from jahannam. One very, very great means of guidance is dua. And never ever become content. That I am satisfied now with the level of my iman and hidayah. No. The whole life of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was dua. With what humility, how he humbled himself, how he lowered himself, how he begged, he exhibited this quality of being the slave of Allah subhanahu wa ta'ala. And Imam Manzoor Namani sallallahu in his Ma'arif al-Hadith, he mentioned that whenever the opportunity was there, the need was there to speak or give invitation to non-Muslims, then my topic, which I would speak to them, I would open in front of them the du'as of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. The level of humility, of slavery, of being the bondsman of Allah Ta'ala, many of them just listening to that topic accepted Islam. Why? Because Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam exhibited what it means to be the slave of Allah Ta'ala. Today, people are asking others, asking from government, asking from helping, asking from other directions. People who are more in need than they themselves, they're asking from them. Only Allah is in eternity. Allah is the owner of everything. So ask only from Allah subhanahu wa ta'ala.
Hidayat ke asbab mein bada sabab ulama ne likha hai, wo daawat hai. Allah ki عظمت اللہ کی بڑائی اللہ کی قدرت اللہ کے خزانے اللہ سے ہونے کو اتنا بولا جائے اتنا سنا جائے اتنا سوچا جائے تو ایمان اللہ اترتا چلا یا یہ مدثر قم فانذر وربک فکبر اللہ نے جو پہلی بات فرمائی ہے اے نبی اٹھ جائیں گے یعنی تیار ہو جائیں گے اور لوگوں کو انجام سے آگاہ کیا ہے لوگ آخرت سے غافل ہیں انجام سے غافل ہیں دنیا میں تو سب کچھ سمجھ رہا ہے آخرت کی تیاری کی کوئی فکر نہیں آگاہ کی ہے اور پہلی بات فرمائے رب کا فقط اپنے پروردگار ہی کی بڑائی بیان کی ہے یہ علماء جانتے ہیں مفعول کو مقدم کیا ہے مفعول کو مؤخر کیا ہے کہنا کہ مکبر ربك یعنی کہا وربك فکبر اپنے پروردگار ہی کی بڑائی بیان کر کوئی بڑا نہیں ہے اللہ ہی بڑا ہے اللہ کی قدرت بڑی ہے اللہ کی طاقت بڑی ہے اللہ کے خزانے بڑے ہیں اللہ کی ذات و صفات میں اکیلا ہے تنہا ہے ان کا کوئی نظیر مسیر وزیر بھی مسیر نہیں ہے جو چاہے جیسے چاہے جب چاہے کر سکتا ہے اللہ اسباب کے بغیر بھی کر سکتے ہیں اسباب کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور خلاف اسباب کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں ہمارے اللہ وہ ہیں جن آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور ہوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا اور عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہمارے خدا قدرت کے مالک ہیں اللہ کی بڑائی بڑائی آج لوگ کہتے بڑا بڑے وزیر صاحب بڑے بادشاہ صاحب بڑے ڈاکٹر صاحب مخلوق کی بڑائی بیان کرتے ہیں اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا لوگوں نے چھوڑا ہے جب دیکھو فلا بڑا فلا بڑا فلا بڑا مخلوق کی بڑائی اندر آئے گی اللہ کی بڑائی کا یہ احساس دھیرے دھیرے وہ نیچے جا رہا ہے اللہ ہی بڑا ہے جب آدمی کے اندر اللہ کی بڑائی آ جاتی ہے اللہ کی عظمت دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر آدمی مخلوق سے نہ امیدیں وابستہ کرتا ہے نہ خوف آتا ہے الخوف من اللہ والرجاء من اللہ امید یہ تنہا اللہ سے وابستہ ہو ڈر خوف صرف اللہ کا ہو کسی مخلوق کا ڈر نہ ہو آج اللہ نے فرمائے آدمی جانوروں سے ڈرتا ہے جا رہا ہے پتا نہیں آپ کے یہاں ہوئی نہیں لیکن ہمارے یہاں ہندوستان میں کہ آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے تو بلی آگے بھی چلے گی اس کا کام نہیں ہوگا اور واپس چلا جائے گا بلی آگے سامنے کیا عقیدہ ہے بلی کے ہاتھ کس میں کام ہے بلی ہمارا کام بگاڑنے والی ہو گئی گھر میں سے گھر میں الو آ گیا کیا کہتے تھے معلوم الو الو ہمارے گھر الو عربی میں بل بولتے ہیں اسے گھر میں اگر الو آ گیا اگر آپ گھر میں رہنے کے لائق نہیں ہے چلو گھر خالی کرو الو آ گیا گھر میں گھر برباد ہو جائے کے گھسنے سے گھر میں بربادی نہیں آتی آدمی نماز پھل چھوڑ کر سوتا ہے تو بربادی آتی ہے آمان سے نفست آتی ہے بدنامی سے نفست آتی ہے آمان اور اگر کسی جانور میں یا کسی دل میں کسی خاص وقت میں نہ کوئی نفست ہے نہ کوئی آتی ہے اور میرے دوستوں دعوت اللہ کی طاعت اللہ کی عظمت کے اللہ کی بڑائی کے اللہ سے ہونے کی لیکن سارے اسباب اللہ میں محتاج ہیں اللہ مسبب الاسباب ہے اللہ کوئی چیز کو کرنے میں بھی اس کے محتاج نہیں ہے ہم سب محتاج ہیں جب اللہ کی عظمت دل میں آ جاتی ہے اللہ کی بڑائی دل میں آتی ہے عامل کی عظمت دل میں آتی ہے تو عامل کی عوامی کی عظمت بھی دل میں آتی ہے عامل اللہ ہے اس کے عوامل ہے اللہ کے دوس کس قسم کے عوامل ہے یہ کرو یہ نہ کرو یہ عمل یہ نہیں ہے یہ کرنا یہ نہیں کرنا اللہ کی عظمت کی دل میں آ گئی پھر اللہ کے عوامی کی عظمت بھی دل میں آئے گی پھر اللہ کے عوامی کو وجہ لانا آسان ہو جائے شریعت آسان ہو جائے اس لیے کہتے ہیں ایمان اتنا بنا کہ نماز آسان ہو جائے رات نماز میں مزہ آئے روزے میں مزہ آئے زکات دینے میں مزہ آئے رات کو جاگنے میں مزہ آئے بھوکا رہ کر لوگوں کو کھلانے میں مزہ آئے دعوت بڑی چیز ہے جو سمجھے دعوت دوسروں کی ضرورت ہے نہیں ہر مسلمان کی ضرورت خود اس کی دعوت اس کی خود ضرورت ہے لمبی حدیث ہے مطالعے میں سنانے کا اب آدمی بیان کرے گا تو مولانا کو پورا ترجمہ کرنا پڑے گا اس لیے میں فکر کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا شکر فیما قلت من مخرج منها یا رسول اللہ قال کتاب اللہ فیہ مدر ما خلقکم آگے لمبی حدیث ہے آخری جملے ہیں من قال به صدق من عمل به عدل من حكم به عدل من دعا الیه هدی الی صراط المستقیم فرماتے میں نے اپنے کانوں سے سنا آقا نے فرمایا بہت زبردست فتنہ آیا ایسا فتنہ ہوگا اللہ ہی جانتے ہیں ہر سبھی فرماتے میں نے پوچھا اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے آگے کا کتاب اللہ کی کتاب ہے اللہ کی کتاب کا تعارف کیا ہے اس میں آخری بات فرمائی جو قرآن کے مطابق کہے گا وہ سچی بات کرنے والا قرآن کی روشنی میں فیصلہ کرنے والا حساب کرنے والا قرآن پر عمل کرنے والا وہ اجر پانے والا من دعا الیہ ہدی الی صراط المستقیم جو لوگوں کو قرآن کی دعوت دے گا اس دعوت دینے والے کو اللہ ہدایت دے گا یہ چیز کی جملہ مجھے سنا ہے جسے ہم دعوت دینے سے ہدایت ملتی ہے نہیں ملتی ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن دعوت دینے والے کو اللہ ہدایت دے گا تو صحابہ جو ایمان کے اس معیار پر تھے جو سارے عالم انسانوں کے لیے صحابہ کا ایمان معیار بنا مقیاس بنا نمونہ بنا وہ کیوں اس لیے کہ وہ سب کے سب داڑھی تھے دین کے داڑھی تھے جہاں رہتے تھے داڑھی کو پر رہتے تھے اس لیے اللہ نے ایمان کا مقام عطا فرمایا کہ ان سے حرام دے کر کیا تجور کی بات ہے مکروہ تنزیہی کا ارتکاب بھی مشکل سے ہوتا ہے اور سننے کو دوسری بات ہے مستحب بھی نہیں چھوڑتے تھے اگر کہتے سنت ہی تو ہے سنت ہی تو ہے یہ کہہ کر بہت ساری سنتیں چھوڑ دیتے ہیں اس لیے میرے دوستوں دعوت کی محنت یہ ہماری اپنی ضرورت ہے ہم ایمان پر باقی رہیں اور ایمان میں ترقی کریں اور ہمارا ایمان اتنا بن جائے ہم خلاص پر آ جائیں اور ہم حرام سے بچ جائیں اور پوری زندگی ہماری سنت و شریعت پر آ جائے, اس کے لیے ہم دائی بن کر رہیں گے ان شاء اللہ ہماری زندگی مسور و محمود بن جائے.
Another very, very effective and powerful means by which we will acquire hidayat and guidance is dawah. Allah's greatness, Allah's power, Allah's limitless treasure, Allah is doing. No one besides Allah can do to speak this, hear this, think this. Soak ourselves in this environment till the reality of this penetrates the heart. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Stand up now, invite them, make them conscious of the eventual outcome. In other words, the conviction of the hereafter. How will iman be made? How will the conviction of the hereafter come? وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. Those who understand Arabic, normally what we call in Arabic fi'l, the verb is mentioned first, then the proverb upon which the verb is active. Here the sequence is changed. It should have been فَكَبِّرْ رَبَّكَ. Invite towards the greatness of your Lord. But sequence change, in other words, emphasis. Speak about Allah's greatness, Allah's limitless power, Allah's limitless treasures. Allah doesn't have partners, Allah doesn't have helpers, Allah doesn't have equals, Allah doesn't have similitude. Allah does what He wants, when He wants, how He wants, with the means, against the means, and without the means. Adam alayhi salam without parents, Hawa alayhi salam without a father, without male without female interference, and likewise Isa alayhi salam without a father. People today are saying so and so is prominent, so and so is powerful, look up towards so and so. Look at what has come on the tongues of people. The greatness of Allah's creation, we have to make that effort. Allah's greatness, Allah's magnificence, Allah's majesty, Allah's power, not the creation. So that fear only Allah, hope only from Allah Ta'ala. Today we are afraid of even animals. Then walks out of the house, takes one step out, sees a cat, and he retreats. His work also because of the cat he couldn't carry out. Owl comes in the house, they say bad luck came in the house, you can't stay in the house anymore. Let us understand, bad luck of blessing comes when, because of the curse of our not carrying out the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. This da'wah is to be given. Allah's greatness, the doer of everything is Allah. Musabbibul asbab is Allah. Allah is not in need of any of the means of this world. When the majesty of the one giving the command enters the heart, then the desire to carry out that command automatically is engendered. In fact, if we look at Allah's command, two times, do and what we should not be doing. Allah's greatness in the heart, then to carry out Allah's injunction. Stay away from that which Allah has prohibited. That will become easy. Sharia will become easy. Salah will become easy. In fact, we will get the ecstasy of Salah. Fasting will become easy. To stay hungry and feed others, that will become easy. When this level of iman is acquired by speaking about Allah's greatness, giving dawah towards Allah, this is not the need of others, this is my and your need. You find this a lengthy hadith. As I said, you have to mention it, there are obviously translations, it will take too much of time. But the crux, or just the main point that I wanted to draw or highlight of this hadith, that the Rasulullah s.a.w. prophesied that the time of fitna, test, trials, tribulations will be coming. Sahaba asked, what is the salvation? He said, the Quran. And in that, the Rasulullah s.a.w. mentioned certain qualities of the Quran. And at the end of that hadith, my Nabi s.a.w. said, the one who will invite towards the Quran, live his life The one who invites what the Quran, who he invites, whether they will get guidance or not, that is no guarantee. But he himself will be guided. That is guided or not, no guarantee. The inviter himself will be guided. Sahaba, their Imam was made the standard of Imam. Why? Because every Sahabi was a guide. Every Sahabi, that level of Imam pulling in their heart, that leave what Allah made haram, even makruh tanzih. Smallest disobedience of Allah became impossible in their heart. The faraiz of deen, deen, faraiz, the mustahabbat, that also was restrained in the lives of Sahaba. Today, what is the attitude? It's only sunnah. It's only sunnah. In other words, a person feels that he can leave it out. So my respected brothers, that level of Imam, that level of Allah's consciousness, by which we can stay away from that which Allah has prohibited, bring in our lives that which Allah has commanded us, for that, to develop that, to make that effort, this is my and your need.
حجة الوداع من الله النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة الكفار أهل بني يقطب كمالك قنطاقية الله نبي جسي فرمانات يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليه جو خش دين کی امانت آپ تک ہم نے بدر جبرائیل پہنچائی ہے اسے آپ اپنے امت کا میرے بندوں تک پہنچا دیں آپ نے فرمایا حد بنی لگ پہ مجھے پہنچا دیا صحابہ نے زبان ہوتے کہا بلغت الامانہ ونصحت الامہ ونجبت الامہ ودیت الامانہ ونصحت الامہ پہنچانے کا حق ادا کر رہا ہے پہنچانے میں سارے مشکلات آپ نے برداشت کیا اس وقت آپ نے انگلی اٹھا کے فرمایا اللہم اشکر اللہ کو گوا رہے ہیں یہ میرے سوالات صحابہ حضرت الوداع کے موقع پر یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیری امانت پہنچا دی ہے پھر آگے آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد منکم اخبار کہ جو یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس امانت کو ان تک پہنچا دیں جو یہاں نہیں ہے علماء نے کثیر نقطہ لکھا ہے الغائب الشاہد میں الف لام استغراق کا ہے یعنی جتنے لوگ یہاں کالے گورے عجب عجم خواص اور بڑے عوام جوان بوڑھے ہر عورت یہ سب سے کہتا ہوں جو موجود ہیں جو یہاں نہیں ہیں ان میں بھی وہ سارے لوگ ہیں عرب ہیں عجم ہیں امیر ہیں غریب ہیں خواص و عوام ہیں جوان و بوڑھے ہیں ان سب تک میری اس امانت کو پہنچا رہی بس اتنی سی بات آپ کو سمجھ میں اور ایک حدیث میں بلغ عنی ولو آیۃ ایک بات بھی اگر تمہیں معلوم ہے حضرت پہنچا رہا ایک عرب نے بیان کر بہت اچھی بات کی مجھے بہت اچھی لگتی ہے انہوں نے کہا بلیغوں میں تکلیف ہے عربی والی تکلیف اردو والی نہیں انی میں تشریف ہے یعنی میرے نائب بن کر پہنچا میرے نمائندے ولو آیا میں تشریف ہے بہت آسان کر دیا یہ ایک بات بھی معلوم سے پہنچا تکلیف تشریف تشریف چنانچہ صحابہ حج کے بعد جہاں جہاں جن کو بھیجا گیا جہاں جہاں تقاضے تھے سارے مدینے میں پھیل گئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس سوالات صحابہ حضرت الوداع کے موقع پر صحابہ صحابیات تھے اس میں سے صرف 10,000 صحابہ جنت البقیع اور جنت المعلی مدینہ منورہ کا قبرستان اور مدینہ منورہ کا قبرستان یہ دو قبرستانوں میں 10,000 صحابہ صحابہ کی قبریں ملتی ہیں باقی 1,15,000 صحابہ کہاں ہیں ساری دنیا میں پہنچے ہیں آج لوگ دنیا کے لیے سفر کرتے ہیں دنیا بنانے کے لیے صحابہ نے دین کے امانت پہنچانے کے لیے سفر کیا جہاں جہاں جا سکتے تو زمانے کے اعتبار سے پیدل گئے سواریوں پر گئے خچروں پر گئے اونٹوں پر گئے گدھوں پر گئے گھوڑوں پر گئے یہ سواری نہیں جگہ کے حج والی کہ ہم ہندوستان سے بیٹھے اور ماشاء اللہ 12 گھنٹے کے اندر مطلب جوہانسبرگ پر پہنچ گئے 12 گھنٹے میں ہزاروں میل کا سفر کر لیا وہ لوگ پتہ نہیں کہاں کیسے گئے اللہ کا کرم ہے سبھی کی برکت سے بہت سے ملکوں میں گئے مصر میں ہم گئے وہاں لوگوں نے بتایا کہ 72 صحابہ 72 بدری صحابہ وہاں رہا ہے دوسرے کون بدری صحابہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے یا اہل بدر اعملوا و افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم اے بدری صحابہ میرے نبی کی بدری صحابہ سنو میں نے تمہاری مغفرت کر دی تمہاری جنت کا فیصلہ ہو گیا اب آگے تمہارا حساب بھی ہوگا یہ 72 صحابہ فی 13 میں تھے وہ مصر میں آرام کر رہے ہیں الجزائر میں عقبہ بن نفی کی خبر ملی اور صحابہ یمن میں تو وہاں صحابہ کی خبر ہے جارڈن میں لوگوں نے بتایا وہاں 36,000 صحابہ اور تابعین کی خبر ہے اس پر 36,000 صحابہ کی اور تابعین کی خبر ہے بڑے بڑے صحابہ حضرت معاذ بن جبل جن کے بارے میں اللہ کے نشان فرمایا کہ آدم امت بن حلال والحرام معاذ بن جبل میری امت کا سب سے زیادہ علت و حرمت کے مسائل کا جاننے والا میرا معاذ بن جبل ہے حضرت مدینہ کہلاتے ہیں حضور کے مجید میں بتا دیں 18 سال میں مسلمان ہوئے صحابی بنے اور 36 سال میں انتقال بھی ہو گیا اللہ نے کتنا علم دیا تھا مدینہ مکہ چھوڑ کے وہاں جارڈن میں خبر بنا ہم لوگ کئی مرتبہ گئے مولانا ابراہیم صاحب جان ان کے ساتھ بھی گئے ان کی خبر سے آج بھی خوشبو نکل رہے خوشبو بھول رہی ہے ابو عبیدہ بن جراح بڑے صحابہ ہیں فاتح شام ہیں ان کی خبر بھی ہو رہی ہے ان کے قبر پہ آج بھی لکھا ہوا ہے آقا نے فرمایا لیکن بھی امت الامین امین حاضرنا ابو عبیدہ بن جراح ہر امت کا امین ہوتا ہے میرا امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح جعفر طیار وہاں رہا کر رہے ہیں میرے دوستو یہ صحابہ جانتے تھے کہ ہمارے ذمے عبادت کے ساتھ دعوت بھی ہے اور دعوت سے ہمارا بھی ایمان بڑھے گا اور دعوت سے دنیا میں دل پھیلے گا لوگوں کو ہدایت ملے گی یہ امت کا کام ہے یہ امت کی ذمہ داری ہے اور امت کی فضیلت کی بڑے مزے بتائی کون تو خیر امتی اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله بہت تبلیغ و دعوت کی محنت سے بات ہے میرے دوستوں ہم مسلم کی امت میں ہونے کے ناطے عبادت کے ساتھ دعوت بھی ہے اور دعوت ہماری بھی ضرورت ہے ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہمارے ایمان کی بچانے کی بھی ہمارے ایمان کے بڑھانے کی بھی سب سے بڑی جو وجہ سبب ہے وہ ایمان کی دعوت ہے ایمان کی دعوت ہے توحید کی دعوت ہے آخرت کی دعوت ہے رسالت کی سنتوں کی دعوت ہے اس سے ہم محفوظ رہے ہیں خدا نخواستہ اگر ہم دائی بنیں گے نہیں بنیں گے تو ہم ہمارا ایمان کے خطرے میں جائیں گے کمزور ہوتا چلا جائے گا
On the occasion of the farewell pilgrimage, Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam posed the question to Sahaba al-Kiram, how the love did I convey? Allah had commanded him, Ya Ya Rasul, Balligh ma'anzil alaykum wa rabbim. This trust of my deen, of my message, conveyed to them. So this concern was there. Have I fulfilled the right of this? Have I fulfilled this injunction of Allah Ta'ala? All of them got his testimony at that time, that you have fulfilled the right of it, you have withstood the hardships, bore them tolerantly, the difficulties, the obstacles in conveying the message of Allah Ta'ala. And when Sahaba brought testimony, Allah Rasulullah said, raised his finger, O Allah, you be a witness that they have brought testimony that I fulfilled this responsibility of Dawud and Tabligh. And then this injunction was given. As we look at Al-Ghaib, Al-Shahid, this Al-Iqlam, Allah explained this is Istighraqi. In other words, it embraces everything, nothing is left out. Al-Ghaib, Al-Shahid. All those that are present are Islam, in other words, young, old, free, slaves, wealthy, poor, whether they are Khawas or whoever, everyone that is present has to make tabligh to everyone that is absent, without exception. And with that, Balighu anni walau aya. As it says that once when Arab mentioned with this expression, and he says, I found it very, I was very impressed by what he said, and I'm mentioning it here. If we break this down, Balighu, convey from me. This is injunction. What we call taklif in Arabic, not Urdu, taklif, difficulty, injunction. Anni, from me. In other words, honor. Walau aya, taseer. In other words, this has been made very easy for you. So Sahaba, they spread out to the four corners of the world. Imam Malik rahimahullah mentioned that if you look at the graveyard of Makkah and Medina, Baqi' al-Jannat al-Mu'alla, you will find both places, male and female of Sahaba, not more than 10,000 graves. The majma of 124,000, 114,000, 115,000 of them, where are they buried? Throughout the entire world, their graves are interspersed. They went through arduous, difficult hardship. In fact, imagine these journeys, sometimes on foot, sometimes on horse, sometimes on donkey. That time there was no aeroplane. Bought the plane in India, and within 12 hours we were here in South Africa. What great difficulty, yet country upon country, nation upon nation, they went through the barakat of Tabligh. He says when we were in Egypt, it was mentioned to us that in Egypt 72 Badri Sahaba were. Who are the Sahaba of Badr? This is that group that Allah said to them, do what you want to do, there will be no reckoning. Your jannah, your paradise is guaranteed. Algeria, Uqba bin Nafi radiallahu anhu bari. In Jordan mentioned 36,000 Sahaba and Tabi'in. Their graves are found in Jordan. That in, amongst them, Mu'az bin Jabal radiallahu ta'ala anhu, who Rasulullah s.a.w. said, the most proficient in the knowledge of permissible and impermissible, is Mu'az bin Jabal, the Mufti of Medina. Yet, buried in Jordan. He said, I made Safar, who doesn't know, Ibn Shah, Yaman Barakatu. We went to the grave up till now, the grave of Mu'az bin Jabal. Beautiful fragrance of musk is coming from the grave. Likewise, we find that in Jordan, if we look at Mu'az bin Jabal radiallahu ta'ala, who accepted Islam at the age of 18, passed away at the age of 36, yet achieved this title from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Where is he buried? Abu Ubaidah bin Jarrah radiallahu, on his grave up till now, that hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentioned, written that every ummah has one trustworthy individual, and the trustworthy individual of my ummah is Abu Ubaidah bin Jarrah radiallahu. Ja'far Qillah radiallahu ta'ala anhu, buried there. This Sahaba understood, and practically, by their graves interspersed throughout the entire world, this message is conveyed to you and I, that Allah's ibadat is our responsibility, with that dawah is also our responsibility. That we have to carry this message, Allah, this is the means of the honor and dignity that was given to the Ummah of Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, kuntum khayra ummatin, ukhrijat linnas, that with Allah's worship, conveying the message, this is a responsibility, and not only a responsibility, this is the protection for us. If we will be da'i, if we will give da'wah towards Allah's tawqeed, towards the hereafter, towards the risale of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, then in giving that da'wah, our iman, our deen will be protected from the time of fitna that we are facing throughout the entire world.
जो दाई होगा वो मरोड़ी होगा, इसलिए दावत जरूरी है। आज दुनिया में बाकी दावतों का दौर है। अब कितनी बाकी दावतें हैं उसे गिनाने की बताने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ी थोड़ी चीज पर आदमी ईमान जा ईमान छोड़ रहा है। हदीस में आता है अल्लाह के रसूल ने फरमाया बादिरो बिल आमाल फितना कक़ता अल-लैल अल-मुज़लिम يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رات کے اندھیروں کی طرح فکریں آئیں گے باطل دعوتیں چلیں گے اور آدمی اس دعوت کا اس فتنے کا ایسا اثر ہوگا کہ سو کرے گا حالت ایمان میں شام ہوتے ہوتے بھی ایمان ہو جائے شام کرے گا حالت ایمان میں سو ہوتے ہوتے بھی ایمان ہو جائے آگے عجیب بات فرمائیں یبیع دینہ بعرض من الدنیا دنیا کے تھوڑے سے نفع و فائدے کے لیے ایمان کا سودا کرے گا آج لوگ کہتے ہیں آپ بیمار علاج کرا دیں گے ہمارے پاس آ جائیں گے، آپ کے بچے کی شادی نہیں ہوگی آ جاؤ تمہارا شادی کروا دیں گے، تمہارا گھر نہیں گھر بنا دیں گے آ جاؤ، تمہارے بچے کی نوکری لگا دیں گے تعلیم کروا دیں گے آ جاؤ. آدمی چھوٹے چھوٹے نفے کے لیے ایمان کا سودا کرتے جا رہا ہے. اس نے فرما حق کا جاری رہے گا تو ان شاء اللہ مدعو نہیں بنے گا. جیسے ہمارے گھر میں شادی ہے تو ہم سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ صاحب جی اتوار کو فلاں مہینے کی اتوار کو ہمارے گھر میں ہمارے بچے کا ولیمہ آ جاؤ. اگر اسی وقت کوئی آدمی ہم کو دعوت دے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کہیں گے ہمارے گھر میں خود دعوت، ہمیں خود بھائی، مجھے خود مہمانوں کا احترام کرنا، استقبال کرنا، کھلانا ہے، ابھی نہیں جائیں گے. اگر آدمی فری رہے گا یہ دائیں نہیں بنا ہے اس وقت تو دوسروں کی دعوت قبول کریں گے. اس نے فرما ہر فردی امت کو دائیں بنانا ہے، ہر فردی امت کو دعوت میں کھڑا کرنا ہے تاکہ وہ دشمنوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنے اور اپنے ایمان کی ترقی کا بھی ذریعہ بنے. اور اصل زندگی جیسے عرض کیا کہ آخر کی زندگی ہے، اسی زندگی کی تیاری کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. ایمان اعمال بناؤ، ایمان اعمال کے بنانے کے لیے ایمان اعمال کی دعوت دو، آخرت کی دعوت دو، اللہ کے ہونے کی دعوت دو، سنت میں کامیابی کی دعوت دو. فرماتے دنیا بھی بن جائے گی آخر بن جائے گی، جس کی دنیا بنے آخر بنے گی اللہ اس کی دنیا بھی بنا دے گی. اس میں بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر آدمی یہ طے کرے مجھے دین کی محنت کرنا ہے اور دعوت میں اپنا کو لگانا ہے، جان بھی لگانی ہے، مال بھی لگانا ہے، وقت بھی لگانا ہے، صداقت کو تھپانا ہے اور اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے ایمان کو بناتے ہوئے دوسروں کو کبھی ایمان کی دعوت دینی ہے. ہمارا کمزور ایمان کبھی ایمان کی دعوت سے ہمارا ایمان یہ کبھی بنے گا اور پھر انشاءاللہ ہمارا یہ کبھی ایمان ہمارے اللہ کے فرائض پر کھڑا کر دے گا، اللہ کے حرام سے بچا لے گا اور ہماری زندگی دوسروں کو نمونہ بنے گی اور ہماری زندگی دوسروں کے غیروں کے ایمان میں آنے کا ذریعہ بنے گی. کبھی سب تیار ان شاء اللہ.
If a person will become an inviter, he will not be invited. Today we are in an age where Batil has made such an effort. There are so many invitations and temptations around us, not even necessary to mention. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam exhorted us, persevere upon actions because fitnas are coming. Test trials, tribulations, like sections of a dark night, and such an effect it will have, that such an effect these fitnas will have, that a person will go to sleep at night with iman, by the morning he will become a kafir. Person will have iman in the morning, by the evening will become a kafir. And then, Rasulullah says, he said an astonishing thing, يَبِيُّ دِينَهُ بِعَنَدٍ مِنَ الدُّنْيَا. The ummah will sell their deen in exchange for the worthless returns of this world. You are sick, we'll give you some medication at the expense of your iman. Your daughter is not getting married, we'll find your partner at the expense of your iman. Education at the expense of iman. Housing at the expense of iman. Fortune returns of this world, iman is being sold. Why? Because the da'wat of haq is not being given. The effort is not being made. When a person will give the da'wat of haq, you have a walima function in your house. Certain Sunday is walima in my house, great invitation. Somebody comes and invites you and tells you, listen, that same Sunday, I got a function. You automatically, I have to feed people, I am the host, no chance. I can't possibly accept your invitation. But if a man is free, then there is a possibility that he will accept the invitation of others. So our objective, every individual of the ummah has to become a da'i, has to invite towards Allah Ta'ala's greatness, so that his iman is made, his iman is developed, and he becomes a means for the others also coming upon iman. The greatness of Allah subhanahu wa ta'ala, become Allah's slave, invite towards the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, so that our dunya is made, so that our akhirat is made. That effort each one has to make. So every everyone in this gathering. Make this determination that my life, my wealth, whatever ability Allah Ta'ala has given me, I am going to use it for the effort of Deen. Again and again, come out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Give da'wah towards the strengthening of Iman. So with that, such strong Iman that will compel me to obey Allah's command. Stay away from that which Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited us. And by bringing our lives on Deen, our life will become an example so that the disbelievers also in flocks, in hordes, are invited towards Islam.
Alhamdulillah, Saudi Arabia ne Allah ne badi istidad rakhi hai. Daawat ki mehnat bhi hai aur ilm ki bhi mehnat hai. Madaris bhi hain, Allah wale bhi hain, daawat ki mehnat bhi hai, ulama bhi hain. Allah ne duniya se bhi nawaza hai. Aur aapke andar itni istidad hai, mashaallah, aapki nawazein duniya ke saaton par azam mein jaati hain aur ja sakti hain. अमरीका, कनाडा, यूरोप के मुल्कों में, अफ्रीका के मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया और फिर एशिया और मुल्क में आपकी जाना जा सकती है. बहुत से मुल्कों में जाना आपके लिए अल्लाह ने आसान कर दिया है. आपके लिए वीजा का भी ज्यादा मसला नहीं होता है. बहुत से मुल्कों में जाने के लिए इस्तेदाद भी अल्लाह ने दी है. इसलिए मेरे दोस्तों, जो जितनी जिम्मेदारी के साथ काम करेगा, अल्लाह की मदद उतनी पाएगा. المعونت تاتي على قدر المعونة. اللہ کی مدد ذمہ داری کے بقدر آتی ہے. آپ جتنی بڑی نیت کریں گے اور جتنا بڑا ارادہ کر کے اللہ پہ بھروسہ کر کے آپ ارادہ کر کے نام دکھائیں گے, آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی بنائے گا. آدمی جب دین پر چلتا ہے, دین کی محنت کرتا ہے, آخرت تو بنے گی اور بن رہی ہے, لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ چار چیزیں مدد دیں گے. پہلی چیز دنوں کا سکون دے گی, جس سے آج دنیا پریشان ہے, سکون کے بغیر پریشان ہے, اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. دوسری, اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالے گا. میاں بیوی میں, اولاد و ماں باپ میں, بھائی بہنوں میں, پڑوسیوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. یہی زندگی اصل میں محبت کے ساتھ جیو, نفرتوں کے ساتھ بانوں میں رہو, ہواؤں میں رہو, تالوں میں پھرو. یہ نفرت والی زندگی کی اچھی زندگی ہے. محبت اللہ دے گا. تیسری چیز, اللہ تعالیٰ اسباب و مال میں برکت دے گا. تھوڑے اسباب ہوں گے, تھوڑا مال ہوگا, اللہ کام بنا دیں گے. اللہ کسی کا محتاج نہیں رکھیں گے. اور آخری جو چیز بڑی چیز ہے, اللہ دعاؤں میں قبولیت ڈالے گا, دعا قبول ہونے لگ جائے گا. جو مانگو گے اللہ سے اللہ دے دیں گے, یا اس کا بھلے دے دیں گے, مصیبتیں دور کر دیں گے. یہ چار چیزیں اللہ دین اور دین کی محنت کرنے والوں کو اللہ جنہوں میں مدد دیتے ہیں اور جنت میں جو دیں گے, فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, نہ کسی بشر کی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی بشر کے کان نے سنا, نہ کسی بشر کے دل و دماغ میں اس کا مجھے گمان گزرا. وہ محنت ہمیشہ ہمیشہ کے اللہ والے کی. اس لیے میرے دوستو, آپ اپنی استعداد کو صحیح استعمال کر لیں, موت مزے میں رہیں گے, دنیا بھی بن جائے گی اور آخر بھی بن جائے گی. اسے ہمت کر کے بتائیں, نقد چار چار مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ نقد چلے گے, نقد اللہ کی مدد ملے گی. اور ہم نے ماشاء اللہ سنا مشورے کے وقت میں, آج صبح میں مشورہ ہوا 10 بجے, تو ماشاء اللہ ذمہ دار ساتھی بتا رہے تھے 50-60 سے زیادہ جماعتیں ہماری ان شاء اللہ اس ہمارے جوڑ سے نکلنے والی, اجتماع سے نکلنے والی. ذرا وہ سارے ساتھی جو پہلے سے ارادہ کر چکے ہیں, جماعتیں ابھی تک آئے ہیں, افراد ہیں, یہ اب ہندی میں اللہ نے ارادہ ڈالا ہے, وہ سارے کھڑے کر بتائیں کہ چار چار مہینے کے ان شاء اللہ ہمارا تیار ہے. کیونکہ تیار ان شاء اللہ ترجمے کے بعد دکھائیں گے.
Allah Ta'ala has given, blessed us in South Africa with great capability and ability. One is, mashallah, the effort of Dawud is taking place. Likewise, the effort of Naim also, Madaris, Makatib, etc., Allah Wala, Ulama, etc., we have amongst us. Allah Ta'ala, with Deen, has given you dunya also. You are able to travel far and wide, many, many countries, Canada, Australia, etc. Allah has made travel to them easy, visa restrictions are limited, etc. The more we put ourselves forward, greater will be the help of Allah. The more Allah will open his door, and Ma'unatu ala qadri al-Ma'una. So, great intention, lofty intention, putting our trust upon Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will make our dunya also. Not only the akhirah will be made, but a person who will make the effort of giving his objective, Allah will bless him in his world with four things. One is, he will have the peace of mind and heart. Today people are worried, depressed. Allah will remove that. A lot of detail, I'm not going to read, your time is limited. With that, Allah Ta'ala will bring love, husband and wife, love in the home. Today people are living lives with nefret, with dislike, with hatred. Likewise, third thing, Allah Ta'ala will give barakah and blessings in one's wealth and means. With little, our work will be fulfilled, and we will be able to carry out our necessity. And very, we will not be depending on anyone. And the fourth thing, Allah Ta'ala will bless us with acceptance of dua. Our du'as will be readily accepted. Allah, whatever we ask, Allah will give. Or a better replacement. Or Allah Ta'ala will remove calamity. After it, وَلَا أَنِّ دَعَتْ وَلَا أَذِنُ مِنْ سَمِيَةٍ وَلَا خَدْرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ. Such a jannah, no eye has seen, no ear has heard, no human being has ever imagined such things. So we find, my respected brothers, for this to be acquired, the capability which Allah subhanahu wa ta'ala has given us to utilize it correctly, thereby our dunya will be made, our akhirat will be made. This morning, mashallah, it was mentioned that, mashallah, 50, 60 jamaat already are prepared to go out in the path of Allah ta'ala. So those that have come with intention, those whose heart has come now, we want nakat cash. Each one, without waiting, don't look left and right. Keep Allah in front. Stand up and give our names. Four months to go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Come and speak to us. Very, very quickly, stand up, mashallah.
Bismillah, keep our names, come like your brothers, stand in time. Come like your brothers, after such a beautiful talk, Allah accept. Keep on standing, mashallah, keep on standing, come like your brothers. We came in the heart, take the charge, we never know whether we can come again. We hear this year, we don't know whether we'll be here next year. Keep on standing, come mashallah, my brothers. Come back, let us stay. Allah can accept, mashallah. Thank you, Allah, this is the time of acceptance. You will get there. Thank Allah, stand up, my brothers. Allah, everyone come here to stay in the shop. We come here to be accepted for Allah's deen. Come here, brothers. It is not you. Allah, look, tomorrow is gone. Come here, brothers. Keep on standing. Keep on standing. Don't look at our doctor. Don't look at our situation. Look at Allah's video. Keep on standing. Come here, brothers. Look at this medan. Mama said, put me to send you to Jamaat. Don't leave the gathering, please, brother. Don't leave the gathering. Brothers, don't spoil the gathering. Sit here. If you come here, we can encourage you. Keep on sitting. Full attention to Allah with the staffah. The rest of the brothers, stand up, my brother. We've got to tell us of the whole world, my brother. Tell us how much it is come out. Come here, brother. Now tell us, if two brothers keep on writing, come out, many brothers of truth. Come here, brothers. All these brothers you feel in your heart. Come here, brothers. Allah accept your soul. The work of the brothers, my brothers. Tell us, become more Christian brothers. Come, brothers. At the bell also, still my brothers. This is the chance of acceptance. Something to make our arguments. Let us be here at many times. Maybe we can try. And make your disappointment. Come here, brothers. This is action. Tell us here. Young and old. Look at our cover in Hashem. Come here, brothers. Look at many times cover in Hashem. Come here, brothers. Keep on standing. Keep on standing. Keep on standing. Brothers, don't leave the dog. Keep on standing. Come here, brothers. All those brothers here are better in front. Come on, come in here, give our names, come in here, brothers, come. Come forward, inshallah, give our names. Come in here, brothers, stand, inshallah. Keep on standing, my brothers. I keep our attention to Allah. The object of the ishtima is how many jamaat they have, my brothers. Keep on standing, keep on standing. Those people make sure to beat up their hearts. Many people burn in their heart. A little bit of push on our side, inshallah, Allah, you don't know who you become. That one thing has changed lives of people, my brothers. Jamaat meant Allah opened in the world, in the entire world, lives have been changed. Masjids have got through, new masjids have come up. Allah opened, how many people have come to Islam? We came from one country, my brother. By Haji Grand Party, I went there. The person said it was wrong that I was a Hindu. And he's not only really because Allah made me. Today he's the head army of the country. Talking about brothers, we don't know what is written. Let us just move. To be his food, my brothers. His food will never be understood by us. Talking about brothers, keep on giving our names. Keep on giving our names. MashaAllah, all those brothers. Send them to Tashki. Talking about our brothers. MashaAllah, all the brothers who are staying. Allah Ta'ala reward you. Come this side, my brothers. Come to us. My youth. Oh, help these brothers to come this side. Tell them. MashaAllah, all these brothers come to us, Tashki. Come here, brothers. MashaAllah, come to us, look at brothers. Those who give our names, brothers who give our names, come to us, Tashki, my brothers. Make it a all these beautiful youngsters, inshallah, give the name. Come to us, Hassan, all of them. Come this side, brothers. Come, inshallah, Allah Ta'ala, come this way. Allah Ta'ala, accept. Come, my brother. MashaAllah. Come, brothers. Allah Ta'ala, accept. Remember, those where the translations are taking place. All those many also, all of them come to Tashki, inshallah. MashaAllah, MashaAllah. Come to Tashkin, Allah Ta'ala accept. Come, my brother. Allah accept. MashaAllah, MashaAllah. Hey,
MashaAllah, give the name specifically to Tashkin, please. MashaAllah, come on, respect your brothers. Although they have given the names, who have given the names also, they can proceed to the Tashkin, inshallah. They are not expressive, MashaAllah. Come on, respect your brothers.
This way, MashaAllah, keep on doing well. Come, MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah.
On the right hand side of the mimbar is the tashkeel, the tent. Let us please proceed, mashallah. Come and respect him.
Mashallah, mashallah. Mashallah, come all these brothers who are standing in Salah. Let us get 70 tashkeel, go and 70 to the name, 70 tashkeel, go. Come back, take that tashkeel. Mashallah, Allah reward the brothers, mashallah. Allah reward the brothers, mashallah. MashaAllah. My dear brothers, we still have inshallah tomorrow from the morning, the whole day's program. Brothers of the time, still prepare one man for him. He's preparing him for his akhirah. He prepare how many other people, my brother. Still have the time, you have come here. Allah was not just to meet and greet, or just to come to the touch up. That's the most important. Walk each one, walk, sit, speak to one another, prepare each one. We don't know who will get prepared. And my dear brothers, for them at night. Inshallah by tomorrow, Allah speak of all these 50 jamaat, by Allah's studio, you and Allah will prepare. And those who come, inshallah, will be better than us. And few will look better than us. And all that we know will come to us, my brother. So inshallah, all of us will do that, inshallah. Inshallah, Azam will take place after the inshallah.
भाई बैठ जाए दुआ कल असर तो होगी दुआ के जरिए में मोहब्बत हुआ था हम जिले को बिना लिए सलाम और सलाम आल हबीब ने मुहम्मद ने वाला रंग जो सब ने इस्माइल तो बल्ला की आखिर में यहाँ से निकलो कि आखिर के हसन को वाले माला अल्लाह اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين وان تكلنا الى ضعف وعورة وذنب وخطيئه ولا نثق الا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين